لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي. آمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم إنا نعوذ بك من قول لا يسمع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعلم لا ينفع. آمين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب کیسے؟ امید ہے اور بہت اچھی دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں. اور امید ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہیں اور بہت اچھے ایمان کے درجے پر ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ آج کے دن میں آنے والے تمام دنوں میں آپ کے لیے بہترین برکت عطا فرمائے, عافیت عطا فرمائے, حفاظت میں رکھے, ہر اچھا نیک کام کرنے میں آسانی عطا فرمائے اور ہر برے کام سے اپنی پناہ میں رکھے. آمین. جی بتائیے کہ کیسا گزرا آپ کا پچھلا ویک اور کیا کیا آپ نے, کہاں وقت گزارا, کیا اچھی بات کی, کیا خیر کا کام کیا, کیا شیئر کیا. جلدی سے لکھیے. خوش ہیں؟ آر یو ہیپی کلاس میں آنے کے لیے؟ الحمد للہ الحمد للہ. جی تو بتائیے کیا اچھی بات آپ لوگوں نے کی. دیکھیے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا سب سے اچھی بات, کس نے کیا یہ کام, کون سی اچھی بات شیئر کی. تبارک اللہ. 012 الحمد للہ. اچھا 01 آپ نے کلین آؤٹ کلوزٹ, میڈ ٹو پائلز گڈ کلوتھس ٹو ڈونیٹ اینڈ دی ٹورن کلوتھس ٹو ریسائکل. الحمد للہ. چلیے یہ تو بہت اچھا کام کیا ہاں آپ نے. اور ہمیشہ جو کام اپنے گھر سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں, لگ سے کہ چلیے کلیننگ ہی ہے, کچھ بھی کام دیکھ لیجیے, لیکن کلیننگ کو ہی لیتے ہیں اور اس میں سے اگر آپ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں اپنے ہر قسم کے چیزیں تو اس کو کیٹیگرائز کر لیا کیجیے, ٹھیک ہے. اور ضرور 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 اس میں سے اچھی چیز کسی کو دے دیں. ہاں اس میں کیا ہے کہ آپ کے لیے بھی اچھا اور آپ نے وہ چیز محفوظ کر لی. اور مجھے استاذہ کی ایک بات بہت اچھی ہمیشہ یاد آتی ہے اور جسے بعد میں ریکال ہوتی ہے, کیا کہ جب آپ کو بہت اچھی کوئی چیز لگے نا اپنی کسی بھی چیز میں سے تو وہ کسی کو دے دیں. ہاں تو یعنی آپ نے ہوتا ہے نا کہ یہ میں چیز بعد میں یوز کروں گی, مجھے بہت پسند ہے, تو وہ دے دیں کسی کو تو وہ آپ کے لیے محفوظ ہو جائے گی. یعنی آپ کو وہ اپنی چیزوں کو محفوظ کرنا ہے تو دے دے کسی کو. جی دیتے رہے بالکل. اچھا جی انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنی بھابھی سے ڈسکس کیا تھا یا ان کو دعوت دی تھی یا کوئی بھی اچھی بات کی تھی. سسٹر نگت آئی تھنک 03 ہاں. اچھا انہوں نے لکھا الحمد للہ لاٹ آف اسپیس ان ہاؤس اینڈ مائنڈ آلسو الحمد للہ. جی آپ نے لکھا ہے قرآن کی دعوت دی جو قرآن سے بہت دور ہے, یہ بہت اچھا کام کیا ہے. اور یہ دعوت ہمیشہ دیتے رہے, کبھی یہ نہ سوچے کہ کوئی نہیں آئے گا, اپنا فرض ادا کرتے رہے, یہی ہمارا عمل ہے, ٹھیک ہے. اور जब आप देते रहेंगे ना, अल्लाह लोगों के दिलों को खोलने वाले हैं, हम नहीं, हमारा काम दावत देना है। अच्छा, इन्होंने लिखा है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकून मिम्मा तुहिब्बुना, जी पारा नंबर 4 की पहली आयत। बिल्कुल, आपने भी दावत दी थी, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया था, दावत देते रहे, खैर की बात आगे पहुंचाते रहे। देखिए कि मोमिन बहन भाई को खुश करना अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा अमल है, बहुत अच्छा अमल है। अल्लाह ताला के नजदीक फराइज के बाद सबसे अफजल काम क्या है, किसी मुसलमान के लिए खुशी का मौका फराहम करना, ठीक है। तो ये अपने लिए भी इस चीज को लिख लीजिए, रोज कोई ना कोई ऐसा काम जिससे आप अपनी नेबर्स की हेल्प कर सकें, आपको अपने अपने साथ साथ वालों की खबर रखा कीजिए। हम में आजकल प्रॉब्लम क्या आ गया है, क्या छोटे क्या बड़े, क्या उलमा क्या एडमिन्स क्या फ्रेंड्स, हर चीज में क्या कि हम लोगों में कम्युनिकेशन गैप आ चुका है। गो के हम लोग रिसोर्सेज हमारे पास सब हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे का ख्याल बहुत कम रखते हैं, ठीक है। जब हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे ना, तो इससे मोहब्बत बढ़ती है, हाँ, अखुवत आती है। तो बहुत जरूरत है कि लेट्स से कि अगर कोई बीमार है, आपको पता चलता है कि कोई बीमार है, तो हम क्या करते हैं कि लेट गो करने वाला रवैया रखते हैं, है ना। तो अपने दिल में तो दुआ गुमान है कि सब करते हैं कि अल्लाह शिफा दे, लेकिन एक दर्जा आगे है, और वो ये है कि आप उनसे पूछ लीजिए अब आप कैसी हैं या कैसे हैं, अब आपकी तबीयत कैसी है, और फिर उनको दुआ दें। इससे क्या है कि अपना कंसर्न शो करना अगले के दिल में खुशी दिलाता है, ठीक है। तो बहुत दफा हम इस चीज को देखते हैं, लेकिन हम इसको रियलाइज भी कर लेते हैं, लेकिन हम इसको फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जरूर कीजिए, क्योंकि और क्यों कीजिए, लोगों के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खातिर अल्लाह के बंदों को खुशी देना। कोई बीमार है या कोई फोत हो गया, तो ताजियत और इयादत दोनों करने में आगे आइए। जितने भी हम अपने कामों में लिपटे हुए हैं ना, बिजी हैं, कोई फारिग नहीं है, लेकिन इन कामों के लिए हमें बहरहाल मुसलमान होने के नाते हमें वक्त निकालना है, ठीक है। शाबाश, चलिए अपनी अटेंडेंस के लिए रेडी रहिए, और अच्छी बात हमसे अच्छी सी कौन सी सिस्टर शेयर करेंगी, वो भी अपना हैंड रेस कीजिए। पहले हम अपनी अटेंडेंस लगा लेते हैं इंशाल्लाह। चलिए, हतीबा एजाज, हाजरा आसिफ, अबीर याकूब, फरीहा इकबाल, कुरतुलईन इकबाल, निखत इकबाल, शिराज अवैन, अमतुल बसीर फरहीन, सुमेरा जीवा, फिरोजा सनाउला, मारिया उमर, मरियम बीबी, नादिया नाज, फातिमा खतीब, सबीन आबिद, कुदसिया इमरान एंड सोलह बेगम, आप सब अपनी प्लीज अटेंडेंस लगाइए। ठीक है, सब लगा दीजिए, जो अभी आ रहे हैं आप सब लगाइए। और जी बताइए, हमारे साथ आज जिन सिस्टर ने आया शेयरिंग करनी है, वो हमारे साथ हैं? आपका माइक ठीक है, आप प्लीज आइए। किसने आया शेयरिंग करनी है आज हमारे साथ? जी जी सिस्टर हमारे साथ हैं या नहीं है? अच्छा, आप लोग खैर के कामों में, नेकी के कामों में, जैसे आगे की तरफ आगे आगे भागना है ना, अच्छा ये बताइए कि क्या आप लोग सदका करते हैं, हर रोज का सदका? सब करते हैं? और सदका करने में आप क्या समझते हैं कि सिर्फ सदका कैसे करना है, क्या माल से सदका करना है ओनली, या कोई और तरीका भी है सदका करने का? देखिए किस तरीके से सदका करते हैं, हमारे जहन में या तो एक ही चीज आती है कि हम रोज के कुछ पैसे निकाल दें, हाँ, और इस तरीके से सदका करें। तो सदका तो हम सबको पता है ना कि बहुत लंबी लिस्ट है, कुल्लू मारूफ इन सदका, जी इवन स्माइल, बिल्कुल मुस्कुराना, हदीस शेयर करना, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये करते वक्त क्या आपको इस चीज की नियत होती है? आप सोचते हैं इस चीज को शऊर के साथ कि मैं सदका करी? इवन इशराक और चाश्त के जो नफिल पढ़ते हैं वो भी सदका है, जो दुहा के नफिल है, राइट? तो उनके जुहन में रखा कीजिए कि रोज का मुझे सदका करना है, सुबह सुबह कोई अच्छी बात किसी को बताना, कुछ शेयर करना, किसी का कुरान सुनना, हाँ, किसी को तर्जुमा नहीं आ रहा उसकी हेल्प करना, और स्पेसिफिकली किसी एक को छुप कर उससे नेकी कीजिए सदके के तौर पर, ठीक है? और ये कि देखिए कि इंसान खर्च करे तो अल्लाह भी उस पर खर्च करता है, हाँ? अनफिक उनफिक अलैक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के अल्लाह ताला ने फरमाया है, अनफिक उनफिक अलैक, ए इब्ने आदम तुम खर्च करो मैं भी तुम पर खर्च करूंगा। इन्होंने लिखा है, स्माइल के वक्त याद नहीं होता, उनके पहुंच कर बताने पर याद आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप हर वक्त जब किसी से मिलें तो स्माइल जरूर किया कीजिए, ठीक है? जैसे सलाम करते हैं ना, तो सलाम करते देखिए कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम, खास तौर पर औरतों की बात ही कर रही हूँ, कि जब हम मिलते हैं तो हम गले मिलते हैं, मोस्ट प्रॉबली एक दूसरे से गले मिले जाता है, तो आप हाथ मिलाया कीजिए, मुसाफा किया कीजिए, ठीक है? उससे गुनाह जड़ते हैं, तो हाथ मिलाने के बाद बेशक गले मिल लीजिए, लेकिन ये कि और साथ में क्या काम, कि स्माइल जरूर मुंह पर होते, एक वक्त में कितने सदकात हो गए, हाँ? तो ये सिर्फ शऊर के साथ बात आती है। और जब भी मिले, मस्जिद में जाए, किसी खातून से मिले और बच्चों से मिले, हाँ, जरूर स्माइल मुसाफा, और उसके बाद फिर आप बेशक गले भी मिल लें, ठीक है? तो आप इस तरीके से बेहतरीन सदका करेंगे जी। 360 जॉइंट्स का सदका, वेन्यू से इशराक जी, ये जो चाश के नफल है ना, दुहा के उस वक्त का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और इशराक की जो 2 रकत हैं वो तो पढ़ने से क्या, उसकी क्या फजीलत है इशराक के नवाफिल की, बताइए, किसी को याद है? जी हाँ बिल्कुल, हज के बराबर। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आइए आप माइक पर, चलिए सिस्टर से आया शेयरिंग हम शेयर करते हैं इंशाल्लाह। आप, मैं आपके लिए माइक रिलीज करती हूँ।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ سورہ المومن کی آیت نمبر 1 ہے، بے شک فلا پا گئے ایمان والے، تو اس میں یہ کہ المومنون کی شروع کی 10 آیتیں ایسی ہیں جو اس کو معیار زندگی بنا لے تو یقیناً وہ جنت میں جائے گا، جس طرح کفار مکہ ایمان والوں کو کہتے تھے کہ انہوں نے خسارے کا سودا کیا ہے، اپنے لوگوں سے الگ ہو گئے، اپنا دین چھوڑ دیا، کاروبار تباہ کر لیا، فاقے کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ انہوں نے خسارے کا سودا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے نفع کا سودا کیا، دنیا والے سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت ہے وہی کامیاب ہے، بظاہر ان کو یہی کامیابی نظر آتی ہے، لیکن فلاح کا معیار یہ ہے کہ انہوں نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا، وہ کامیاب ہے، اس کو دنیا کی زندگی میں بھی فلاح اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ فلاح کے راستے میں کچھ رکاوٹیں آئیں تو ہمیں ہمت نہیں چھوڑنی، ڈٹ جانا ہے، اور شیطان تو بہت بہکایا کہ تم سب لوگوں سے کٹ گئی ہو، یا کسی کو بھی کوئی بات انہوں نے کسی یا کوئی بھی کوئی بات کہتا ہے کہ انہوں نے تو ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے، بیکار پارٹی میں نہیں جاتی، تو ہم کو چاہیے کہ دل چھوٹا نہ کریں، نتیجے پر نظر رکھیں اور اپنے آپ کو بدلیں، اپنے یہ دیکھیں کہ اپنے آپ کو بدلنے میں ہمیں کیا مل رہا ہے، پھر ہمارے لیے انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑی کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سب کو آواز آ رہی ہے کیا؟ आवाज आ रही है आप सबको? ओके अल्हम्दुलिल्लाह, जजाकल्लाह खैर सिस्टर निखत, बहुत अच्छी आयत शेयरिंग है आपकी। और ये जिस सूरत अल मोमिनून की आपने शुरू की आयत शेयर की है, इसकी जो शुरू की आयत है वो सारी कामयाबी की आयत है। तो बस यही कोशिश कीजिए कि ये सब अगर कामयाब वाकई होने तो इन चीजों में आ गया ये, और ये सारी जितनी आयात है शुरू की 10, इनको जरूर अच्छे से याद कीजिए, अमल में लेकर आइए। ठीक है इंशाल्लाह, शुरू करते हैं इंशाल्लाह। हमारे पास अगला सेशन है सिस्टर हिना के साथ, आप सब रेडी रहिए और अपनी तजवीद लेसन को कंटिन्यू करते हैं। आपको आवाज नहीं आ रही सबको, या किसी किसी को आ रही, क्या वजह है? आवाज का प्रॉब्लम बताइए। इज वॉइस ओके? ओके ओके अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आप सब रेडी रहिए इंशाल्लाह अपने लिए, अगला सेशन है और सबके मुसहफ सामने खुले हुए हों इंशाल्लाह। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ الحمدللہ، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. تھوڑا ریمائنڈ کرا دیجئے ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں. थिंक सूरत अल जिन करे थे, अच्छा सूरत अल जिन शुरू करनी है. ठीक है सही इंशाल्लाह. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. जी हैंड रेस कर लीजिए जिन्होंने आज लेसन सुनाना है, सब अपने हैंड रेस कर लीजिए. आज हम पढ़ेंगे सूरत अल जिन आय नंबर 1 से लेकर 5 तक इंशाल्लाह. जी मैं माइक छोड़ती हूँ, फर्स्ट सिस्टर आप पढ़िए.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا مت اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله والجن على الله كذبا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ و بارک اللہ فیکم. جی اٹس گڈ ماشاء اللہ. شروع میں جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو تھوڑا آپ کے غنہ کی ٹائمنگس کم تھی، جیسے ورڈ انہستمع، پھر اسی طرح سے نفر من الجن، इवन जब आप इस वर्ड के ऊपर स्टॉप करेंगे ना, तो आपका गुन्ना जो है वो हाईएस्ट लेवल का होना चाहिए स्टॉपिंग में भी, यानी आप स्टे करके गुन्ना अकमल करके फिर आप रुकेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी गुन्ना की टाइमिंग्स आपकी कम थी, मगर फिर ठीक होगी। यानी मेन चीज जिस तरह मखारज में अगर हम देखें तो थोड़ा हा का मखरज वर्ड उहिया इसमें काफी वीक आ रहा था, तो आपने लेटर हा के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से लेटर कौफ के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करें, फ़कौलू कौफू आना। अब इस वर्ड आपका थोड़ा कौफ भी वीक था और रॉ भी वीक था, वीक भी था मखरज के एतबार से और थोड़ा थोड़ा लाइट भी था, ठीक है। टिप और टॉप दोनों एरियाज आपके यानी गम्स के उभरे हुए हिस्से पे लगने चाहिए। इसी तरह वर्ड इलरुश्दी, ठीक है। थोड़ा सा इन इन लेटर्स के मखारिज के ऊपर अभी आपने मजीद प्रैक्टिस करनी है। उही में हा वीक था मगर साहिबा में बहुत अच्छा आ रहा था, तो मेरा ख्याल है कि बस एक कॉन्शियस रीडिंग से ही आपका हा जो है वो प्रिसाइज हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर जैसे आया नंबर 4 में वर्ड आ रहा था अल्लाही शत बो बो, इसमें एक तो अल्लाह जो है वो लाइट आ रहा था लाम आपका, इसको हैवी करेंगे। फिर आपका ना शीन तो के इफेक्ट की वजह से शो साउंड दे रहा था, शो तो, तो इसको शो नहीं कहना, ठीक है। शा लाइट करके फिर आपने बाकी लेटर को हैवी करना, यानी नेक्स्ट ऑफ द वर्ड को। अच्छा, फिर इसी तरह जो कसरा है उसके ऊपर अभी आपने मजीद प्रैक्टिस करनी है। आपकी कसरा और बम्मा में अभी काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे आय नंबर 1 में अगर हम देखें, इसमें जो वर्ड आ रहा था समीना, आपका ये साउंड दे रहा था समीना में, नहीं मी, ठीक है। इसी तरह इससे पहले जो वर्ड था नफ रूबम, इट साउंड लाइक नफ रूबम रो रू, ठीक है, रो नहीं रू। थोड़ा और मजीद सर्कल करें नफ रूबम। फिर इसी तरह से मुझे लगता है जैसे बस जहां ज्वाइनिंग करनी है ना वहां पे आपका थोड़ा जो कसरा है वो आपकी कमजोर हो रही है, बाकी आपकी यूजुअल कसरा जैसे नोशरी का मतलब ये ठीक है, बेहतर है। तो आपने इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना है कि आपकी कसरा हर जगह के ऊपर शार्प रहे, ठीक है। इसी तरह से बम्मा की जो साउंड है वो भी कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे मैंने एग्जांपल भी दी वर्ड एला रोश दी, रो नहीं एला रू रोश दी, ठीक है। वलनुशरी का नू पूरा कंप्लीट हरकत जो है वो होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इन चीजों के ऊपर आपने थोड़ी प्रैक्टिस रखनी है। माशाल्लाह बेसिक रीडिंग आपकी अच्छी है, यानी लेंथ के अंदर मुझे कोई इशू नहीं लगा, या रूल्स पूरे सारे हो रहे थे, यानी इख्फा है या इदगाम है, तो बेसिक रीडिंग जो है वो आपकी अच्छी है। इन सफात के ऊपर और इन चीजों के ऊपर मजीद इंशाल्लाह प्रैक्टिस रखिए। जज़ाकअल्लाह खैर। ये नेक्स्ट से आप पढ़िए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفي أنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. جي ٹھیک ہے، تھوڑا سا نا جیسے کہیں کہیں ابھی مدود کی پریکٹس مزید آپ کو کرنی ہے انشاءاللہ. جیسے آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے آئی نمبر 3 میں جو ورڈ آ رہا تھا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اب یہ جو جدو ہے اس کو آپ نے اسٹریچ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جدو ربنا نہیں، جدو ربنا. پھر یہاں پر متخذ صاحبہ، یہ والا زال بھی اسٹریچ ہوا آپ کا، متخذ صاحبہ. پھر اسی آیا میں نا صاحبۃ، یہ فتحہ کمپلیٹ نہیں تھی، یعنی اٹ ساؤنڈز لائک صاحبۃ، تھوڑا کھل نہیں رہا تھا منہ تو وہ ضمہ کی طرف ساؤنڈ جا رہی تھی. صاحبۃ ولا ولدا. پھر فور میں جیسے یقول سفیہنا، یہاں پر یہ والا لام آپ کا ہوا. پھر آئے نمبر 5 میں جیسے والجن علی اللہ، یہ جو ہے یہ آپ کا جو نون ہے یہ والا نون آپ کا اسٹریچ ہو گیا تھا. آئے نمبر 6 جو آپ نے پڑھی اس میں فزادوہم، یہ وامد آپ کی مس ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو مسٹیک، آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کہ آپ نے ریڈنگ میں دھیان میں رکھنی ہے کہ جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ سب ترجمہ بھی جانتے ہیں تو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اس چیز کو بھی فوکس کریں. جیسے آیت نمبر 5 ہے اس میں نا آپ نے جیسے اسٹاپ کرنے کے بعد آپ نے جب پلٹایا تو آپ نے نا اس سینٹینس کو اپوزٹ کر دیا، یعنی یہ سینٹینس اب الن نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے تقول سے پلٹایا، یعنی تقول الانس والجن، تو آپ نے اس سینٹینس کو پوزیٹو کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے. اگر سینٹینس کی بگننگ میں لا لن یعنی نیگیٹو لیٹرز آ رہے ہیں جو اس کو نیگیٹو سینٹینس بنا رہے ہیں تو اس میں پھر آپ نے نا ان حروف کے بغیر اس سینٹینس کو نہیں بڑھنا، ورنہ پورا مطلب جو ہے وہ بدل جائے گا. اس لیے یہ جو ایک آپ کا یعنی اعادہ آپ نے کیا یہ آپ کا درست نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اس کو الن سے ہی پلٹیں گے، بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو وہ انا سے لے کر کوشش کریں کہ آپ قذیبہ تک پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھ پاتے پھر آپ الن سے لے کر قذیبہ تک پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر اس میں اس کے علاوہ جو آپ نے کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے وہ یہ کہ اچھا ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی تھی وہ نا اعوذ، جب آپ نے پڑھا تھا تو آپ کا زو کمپلیٹ نہیں تھا، हम शायद मुझे लगा कि जैसे बाज़ोकात ना हम लोग जब जैसे बचपन में पढ़ते थे तो अमूमन लोग इस्तआज़ा को ना आउज़ बिल्ला पढ़ते हैं, आउज़ बिल्ला ही मिन शैतान, यानी इस तरह पढ़ते हैं। मुझे लगा कि शायद वो ज़ू जो है वो मुकम्मल नहीं हो रहा, तो इसको ये आपने ध्यान में रखना कि आउज़ू बिल्ला यानी आउज़ बिल्ला नहीं, ठीक है? आउज़ू बिल्ला ये वाला ज़ाल जो है ये आपका बम्मा बहुत शॉर्ट था कि मुझे ऑलमोस्ट साकिन लगा, ठीक है? इसके अलावा जो मखारिज है वो आपने ना जैसे कुछ मतलब सारे मखारिज नहीं हुई, माशाल्लाह आपका शत तो आपका तो बहुत अच्छा आ रहा था, यानी कुछ चीजें बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन लेटर आइन के ऊपर अभी मजीद ड्रिल की जरूरत है कि ये हैवी है, ठीक है? मखरज से निकल रहा है लेकिन उसके साथ ना हैवीनेस आ रही है, जैसे समीर ना तो मीर यू नहीं, समीर। मुंह को अंदर से खुला रखें, टंग को स्ट्रेट रखें, आपको वहां पर कोई प्रेशर अपने बैक पार्ट ऑफ द टंग पे फील नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसी तरह से हा के ऊपर आपने जो है वो प्रैक्टिस रखनी है, लेटर हा के ऊपर। और जैसे मैंने बम्मा और कसरा के ऊपर बताया लास्ट सिस्टर को, आपने भी उनके ऊपर प्रैक्टिस रखनी है। एक और वर्ड है जिसे मैं मेंशन करना चाहती हूँ, आई नंबर 2 में जो वर्ड था यह दी, आपका ना हाँ मूव किया, तो इसकी आवाज ये होगी थी यह दी, तो यानी यह दी, मतलब अगर मैं स्लो डाउन करके पढ़ू तो वो पूरी फतहा उसके ऊपर आ रही है, यह दी, यह नहीं, यह दी, बिल्कुल आपने उसको स्टेबल करना है, साकिन करना है कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी मूवमेंट ना हो जिसकी वजह से लेटर हरकत की तरफ जाए, ठीक है? यह दी सही। इंशाल्लाह इन चीजों को प्रैक्टिस में रखिए। जज़ाकअल्लाहु खैरा। नेक्स्ट स्टेप आप पढ़िए।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज आ रही है? ओके, जज़ाकअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله أن تقول وأنا ظننا أن تقول الإنس والجن على الله صدق الله خير.
اسمه تعالى لأنه تعالى جد ربنا، ठीक है? इसको आपने थोड़ा हरकत को आपने इसमें माइंड में रखना, बाकी माशाल्लाह आपकी लेंथ ठीक थी, कहीं पे कोई आई मिस्टेक, इसको आपने माइंड में रख। लेटर साकिना, साकिन फॉर्म में आता है, इसके अंदर बहुत कॉमन एरर है। इसमें ना ये है कि रॉ को हिट करने के फौरन बाद आपकी टंग मूव कर जाती है, तो ये नहीं चाहिए। जैसे वर्ड है ना इन्ना समीना कुरआनन अजबा, अगर हम इसे कहते हैं कुरआनन कुरु, دیکھیں اورو اب میں نے کیا کیا ہٹ کیا رو کے مارک کو فوراً اپنی ٹنگ کو موو کیا, اس موومنٹ کی وجہ سے یہ کور ساکنے کی بجائے کورو را مدموم لگ رہا کورو کورو ایسے نہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اس کو سٹیبل کرنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مخرج کے اوپر سٹک کریں اپنی ٹنگ کو. قرآنن قرآنن عجبا, دوسری جو را کے اندر چیز فیل ہوئی یہیں پر وہ اس کا سرکل تھا, یعنی آپ کا جو را ساکن ہے وہ سرکل سے ہی آ رہا ہے, جبکہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ کو کے لیے سرکل اور را کے لیے پل بیک, نارمل پوزیشن آف دا لپس. قرآنن ہیوینس ہوگی مگر لپس آپ کے کم بیک ہوگا. پھر اسی طرح سے جیسے آئی نمبر ون میں ورڈ ہے فقولو, اب او کے ساتھ آپ کا فانا فقو فو لگ رہا تھا, یعنی فو نہیں ہونا چاہیے, فو نہیں, فا فا کو ہیوی. فقولو یعنی آپ کے جو نیبرنگ لیٹرز ہیں ہیوینس والے, ہیوینس ہیوی لیٹرز کے جو نیبرنگ لیٹرز ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ان کے اندر بالکل ہیوینس نہیں جانی چاہیے. اسی طرح سے متخذ, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے علی اللہ, اس میں اب آپ کی ہیوینس لام کے اندر بہت کم تھی مگر پہلے لام کا بھی دھیان رکھیں گے. علی اٹس ایکسٹریملی لائٹ اور پھر لفظ الجلالہ کے دونوں لام سے علی اللہ کذیبا, ٹھیک ہے. اچھا اس میں کہیں کہیں مجھے نا آپ کا غنہ اسکپ ہوتا ہوا لگا تھا, تو ابھی غنہ کے اوپر بھی تھوڑی کانشیس ریڈنگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, جیسے انہو سمع انہو سمع, یہاں پر بھی تھوڑا غنہ جو ہے وہ آپ کا کم تھا, جس سے تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیرا. نیکسٹ اسٹاپ پڑھیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا شططا. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. اوکے, کچھ مسٹیکس نوٹ کر لیجیے. جیسے آئی نمبر ون میں ورڈ ہے نا انہو استمع, یہ آپ کا نا تمیع لگ رہا تھا, یعنی انہو استمع نہیں انہو استمع. پھر اسی طرح آئے نمبر ٹو میں فآمنا بہ، اس میں آپ کا نون تھوڑا کم لگ رہا تھا، تعالی جد ربنا، اس میں آپ کا لام تھوڑا کم لگ رہا تھا، یعنی الف مدیہ تھوڑے شارٹ تھے، شارٹ تھے ان دونوں پلیسز پر. باقی مدود ٹھیک تھی، مگر غنہ کی ٹائمنگز کہیں کہیں کم ہوئی ہیں بہت، جیسے ظننا ان تقول الانس، یہ جو آئی نمبر فائیو تھی، اس میں ایک کے بعد ایک آ رہا ہے، تو یہاں پر یہ ٹائمنگز آپ کی نا شارٹ تھی، یعنی اس کو تھوڑا سا یہ کہ کے اوپر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ غنہ جہاں جہاں زیادہ دیر کرنا ہے وہاں آپ کا کم نہ ہو. آپ سب یہ جو ورڈ ہے نا سمیعنا، اس کا مارک لگائیے، اس لیے کہ یہ جتنے بھی جتنی بھی سسٹرز نے پڑھا ہے سب نے اس ورڈ کو نا سمیعنا پڑھا، انا سمیعنا مے کی آواز آئی ہے، تو کانشیسلی سب اس کو سمے سے می لے کر آئے، سمیعنا سمیعنا، اسے آپ سب نے مارک کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے مخارج میں نا لیٹر جیسے تو، اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے، ش تو تو مین شیطانی، لیٹر تو جو ہے اس کے اندر بہت ویکنیس آ رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک تو مخرج کا دھیان رکھیں، دوسرا تھوڑا سختی سے ہٹ کریں، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے تھوڑا پریکٹس کرنا ہے. اس کے علاوہ دیکھیے ورڈ آئی نمبر تھری میں جو ورڈ ہے صاحبۃ ولا، اس میں نا صاحبہ، ایک تو ہی آپ کا ہا کسرہ کے ساتھ اسٹرانگ ہونا چاہیے، مزید دوسرا تا میں نیزل ساؤنڈ نہیں ہوگی. صاحبۃ ولا ولدا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے تھوڑا فوکس کرنا ہے انشاءاللہ. صحیح، ٹھیک ہے، یہیں پہ کام کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر اور کوئی سوال وغیرہ ہے آپ کا تو کر دیجیے. رولز میں آپ لوگ کہاں تک پہنچ گئے؟ اچھا کل کلا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ختم ہونے والی ہے بک. صحیح، یہ اب آپ نے فارمیشن کر لی ہے نا، تو فارمیشن کو پریکٹس کریں، جتنی بیوٹی فارمیشن کی پریسیجن آپ کی ریڈنگ کو دیتی ہے اتنی شاید کسی اور چیز کی پریسیجن نہیں دیتی. جتنی آپ کی حرکات کمپلیٹ ہوں گی نا اتنی آپ کی ریڈنگ خوبصورت لگے گی، یعنی لگے گا کہ یعنی پروفیشنٹ ہے، بہت ہائر لیول کے اوپر چلی جائے گی. اس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے. کانشیس ریڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، بہت مشکل کام نہیں ہے. آپ دیکھیں مخرج میں کچھ لیٹرز ہیں جیسے ہا ہے، آئین ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے، آپ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے بولنا ہے، لیکن یہ اتنی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے. یہ آپ بس یہ کہ کسرہ جہاں جہاں رہی ہے کانشیسلی ای 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 تھوڑا لوور جو ڈاؤن کریں، کانشیسلی اسے ای کی ساؤنڈ دیں، سنیں بھی. اسی طرح سے جہاں جہاں بم آ رہا ہے سب جگہ کے اوپر اسے او او کی ساؤنڈ دیں، تھوڑا کانشیس کر کے نا اس کو، ذرا لپس کو اچھا سرکل کر کے کانشیسلی آپ اسے دیں. شروع میں آپ کو لگے گا کہ آپ بہت ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، منہ ٹائرڈ ہو رہا ہے، لیکن آہستہ سب پہ وہ چیزیں نارمل ہونا شروع ہو جائیں گی، چونکہ ہم جب کریں گے نا تو ذرا زور لگائیں گے. لیکن یہ کہ آپ اگر آپ زور نہیں بھی لگاتے ہیں، آپ کی ایک نیچرل جیسے نف روب، تو وہ آپ کو اس طرح سے ٹائرڈنیس نہیں ہوگی، یعنی ہے تو یہ نیچرلی سارا کچھ آئے گا، لیکن ہو سکتا ہے شروع میں آپ پریکٹس کر رہے ہوں تو آپ کو ذرا ایفرٹ کرنی پڑے. آہستہ آہستہ پھر آپ ان چیزوں کو نارملائز کر لیں کہ یہ سب چیزیں ریڈنگ میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ان شاء اللہ پھر نیکسٹ ویک ملتے. بارکم اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر ہینا، جزاک اللہ خیر کثیرہ، آپ سے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی اور ہمیں بہت بھرپور سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ سے ایک گزارش ہے، اگر ہو سکے تو آپ ایک دفعہ اپنا، ہم یہ جو بھی آیتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، آپ وہ ایک دفعہ ہم کو پہلے پڑھ کے سنا دیا کریں تو شاید انشاءاللہ ہمارا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. اب ہمارا اگلا سیشن انشاءاللہ خلاصہ قرآن کا ہے. آج ہم پارہ نمبر 19 سورہ الفرقان آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 21 سے 77 تک کریں گے. اپنے مصحف کھول لیں اور ریڈی ہو جائیں خلاصہ قرآن کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 19ویں پارے کا پہلا رب دیکھیں گے, آیت نمبر 21 سے سورۃ الفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا کبیرا. جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں. بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں حد سے گزر گئے, یہ اپنی سرکشی میں. جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا. چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بخدا, اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. یہاں دیکھیے کہ آیات میں کس طرح سے جرت کی بات کی گئی کہ وہ لوگ جن کو ایمان بالآخرہ میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے یا بالکل ہی ان کے اندر ایمان نہیں آتا, وہ پھر اس قسم کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ایک مطالبہ اللہ کو دیکھنے کا موسیٰ نے کیا تھا, وہ محبت کی وجہ سے تھا. ایک مطالبہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے کیا تھا, وہ شک کی بنیاد پہ تھا. لیکن یہاں ان کا جو کہنا یہ تکبر کی بنیاد پہ, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کہہ دے کہ ہاں صدر اوباما خود آ کر کہے کہ ویزے کے یہ رولز ہیں, امریکن پالیسیز یہ ہیں, پھر مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. اور ہمیں ملکہ فلاں آ کر کہے کہ اس رول کو یوں مانو پھر مانیں گے. تو اس دل میں تکبر ہوتا ہے وہ ماننے کی بجائے منوانے کی طرف چل پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. ہم اپنے لیے اس میں ایک چھوٹی سی عمل کی بات نوٹ کر لیں. جب بھی دین کے کسی معاملے میں ہمارے دل میں بھی کچھ اسی قسم کے سوالات آئیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں تو نہیں مان سکتی, بڑا مشکل ہے, دس اینڈ دیٹ, تو پھر فوراً سمجھ لیں کہ اس کے اندر ہمارے نفس کی بڑائی ہے, ہم خود کو بڑا سمجھتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں قیامت کے دن کے دھماکوں کی بات ہوئی کہ کس طرح غبار کی طرح سب کچھ اڑ جائے گا. ہم چند سال پہلے دیکھ چکے 9/11 کو, صرف دو عمارتیں زمین بوس ہوئی اور کتنا شور ہوا, سارا غرہ دھول بن کر رہ گیا. تو سوچئے جس دن ساری ہی زمین ہلے گی اور جس دن یہ سب کچھ جائے گا اس دن کیا بنے گا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ نے اس حصے میں جنتیوں کی بات کی. میدان حشر میں جنت کے مستحق لوگوں کے ساتھ مجرموں سے معاملہ بالکل مختلف ہوگا. عموماً دنیا میں اللہ کا کام کرنے اور اللہ کی بات ماننے والوں کو وہ پروٹوکول نہیں ملتا جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں, اور اگر مل بھی جائے تو ان کی قربانیوں اور ان کی باتوں کا حق ادا نہیں ہوتا. اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے پروٹوکول سے, قیامت کے دن کی عزت سے بدلیں گے. قیامت کا دن جو بہت طویل دن ہوگا, حشر کا دن ہوگا, گرمی کا دن ہوگا, وہاں مومن کا حال کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ پہ میری جان ہے, قیامت کا عظیم الشان اور خوفناک دن ایک مومن کے لیے بہت ہلکا کر دیا جائے گا, حتیٰ کہ اتنا ہلکا جتنا دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے. یہ مسد احمد کی روایت ابو سعید الخدری سے, اللہم اجعلنا منہم. سفر سب جان دے مشکل ہوتا ہے, اور سفر کے بعد اگر پھر انتظار کی مہلت ہو تو کتنی مشکل بات ہوگی. اور اس دن کے اب کچھ مناظر ہیں جس کو سنتے اور پڑھتے ہوئے ہم سب اپنا محاسبہ کریں گے کہ یہ وہ دن جس دن ساری بادشاہی اللہ کے لیے ہوگی. دنیا میں بھی اللہ کی بات ہی ہے لیکن اس دن صرف اسی کی ہو گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکار لگائیں گے، لمن الملک الیوم، جواب آئے گا للہ الواحد القہار، کہ کس کی بادشاہی ہے؟ جواب مل جائے گا صرف ایک اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ہاتھ میں آسمانوں کو اور دوسرے ہاتھ میں زمین کو لے کر پوچھے گا، ان الملک، میں ہوں بادشاہ، کدھر ہے وہ بادشاہ دنیا کے، کہاں ہے وہ فرما روا، کہاں ہے وہ بڑے بننے والے جبار اور قہار، کوئی ہوگا ہی نہیں جو بات کرے۔ تو آئیے اس منظر کو سامنے رکھیں کہ جس دن مالک الملک اور رب العالمین کے سامنے انسان کھڑا ہوگا، اور انسان اس دن کس دکھ کا شکار ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ نوٹ کیجئے، رسول کا ساتھ۔ آج دنیا میں رسولوں کے طریقے ہی تو مشکل لگتے ہیں۔ نفاق اور ایمان کے بیچ میں بڑا گہرا جو ربط ہے وہ رسول کی اطاعت کا ہے۔ آج لگتا ہے کہ رسول کی بات مان لی تو زندگی بور ہو جائے گی، میں پتہ نہیں کیسی لگوں گی، میرا سارا پروٹوکول ختم ہوگا۔ اس دن انسان کہے گا، کاش میں رسول کے راستوں پہ چلتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان تو انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ کیا تھا؟ اچھا بھلا پڑھ پڑھا رہی تھی، کسی ایک نے ورغلا دیا اور سب کچھ چھوڑ دیا۔ کہیں قرآن کو مشکوک کر دیا اور کہیں حدیث کو پیچھے کر دیا، کہ قرآن میں تو بہت ساری آیتیں ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کرتی ہیں، اور حدیثیں تو پتہ نہیں کس نے بنائی، اور کیا ہوا۔ یہاں لفظ دیکھیے گا، وہ لوگ جو حسرت کے لیے بول رہے ہیں کہ اس دن لوگ یہ کہیں گے، بات ہے اس جہانی، یہ لفظ ہائی لائٹ کرنے کے قابل ہے۔ ایک وہ بہکتا ہے جس کے پاس ہدایت نہیں آتی، وہ کم بہکے گا، لیکن ہدایت کی طرف چلتے ہوئے قدم، جب اٹھتے ہوئے قدم واپس پلٹتے ہیں تو پھر انسان کو زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ کوئی چیز پانے کے بعد جب چھنتی ہے تو اس وقت انسان زیادہ اس کا دکھ محسوس کرتا ہے۔ اب آئیے دیکھیے کہ رسول اس دن کیا کہتے ہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، اللہ اکبر، اور رسول کہے گا کہ میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو مذاق کا نشانہ بنا لیا تھا۔ امید تھی شفاعت کی، لگ گئی شکایت۔ جنہوں نے آج زندگی میں قرآن کے احکامات کو پیروں تلے روندا، جنہوں نے قرآن کے نسخوں کو سروں پہ رکھا لیکن ان کی پوری زندگی قرآن سے متضاد تھی، پوری شادی قرآن کا مذاق اڑاتے ہوئے تھی، وہ قرآن جو مینوئل آف ریولیشن تھا، وہ کتاب جس کو زندگی میں پڑھنا تھا اس کو مرنے کے بعد پڑھا جانے لگا، اس کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیے مہجورا۔ کئی اس کے مختلف معنی ہیں، لوگوں نے اس قرآن قابل التفات ہی نہ سمجھا، دے ڈیڈنٹ نوٹس اٹ، اسے قبول نہ کیا، اس کا کوئی اثر نہ لیا، انہوں نے اس کو بیکار باتیں سمجھا، اور انہوں نے اس قرآن کے اوپر بیکار باتیں گھڑی۔ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اے نبی، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجرموں کے بنائے ہوئے نظام پر زد پڑتی ہے رسولوں کی دعوت سے۔ اس لیے جب بھی دین حق کی بات ہوگی، جب کوئی ریفارمر آئے گا، یاد رکھیے مخالفت ہوگی۔ جس بندے نے حق پیش کیا اس کے لیے لوگ ایک فتنہ بنے، کیونکہ ان کے کاروبار ختم ہوتے ہیں، ان کی بنائی ہوئی جو درختیں ختم ہوتی ہیں، کہ اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ کبھی شک پڑے نا کہ ٹھیک کر بھی رہی ہوں کہ نہیں، پتہ نہیں کن لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئی، پتہ نہیں پتہ نہیں، تو فوراً اس وقت اللہ سے رجوع کریں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اب آگے آپ دیکھیں گے کہ جو اعتراضات تھے ان کے من گھڑت قسم کے وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ماننا تھا کوئی نہیں، دل چاہتا کوئی نہیں تھا، اس لیے بہانے بنا، جس میں سے ایک بہانہ کہ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا۔ سوچیے بھلا یہ کوئی اعتراض کی بات ہے؟ کوئی آپ میں سے کہے میں اس لیے نہیں پڑھنے آتی کہ آپ روز تھوڑا تھوڑا کیوں پڑھاتے ہیں، سارا قرآن ایک ہی دفعہ پڑھا دیں تو کیا برداشت کر لیں گے؟ کیا بیٹھ جائیں گے اتنی دیر؟ کیا اس کے تقاضے پورے کر سکیں گے؟ کیا اس پہ غور و فکر کر سکیں گے؟ تو یہ بالکل ایسی بات تھی جس کو کیا آپ بچوں والی بات کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہے۔ یہاں ایک وجہ بتا دی گئی اور ہمارے لیے بھی عمل کی بات ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی بخار اور آہستہ بارش ہوتی ہے، یہ مٹی میں جاتی ہے۔ ہمارے دل جو اتنے زیادہ دور ہو چکے تھے اس دین سے اور اس قرآن کی بہار سے، جب اس پہ بادلوں کی طرح اور بارش کی طرح یہ قرآن کی آیتیں گرتی ہیں تو الحمدللہ ہمارے اندر جذب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر یاد بھی ہوتا ہے۔ ایک یا دو رکوع کا ترجمہ یاد کرنا ہو یا ایک پورے رکوع کرنا ہو، فرق ہوگا نا، تو ذہن نشین ہونا بڑا لازم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ کیا؟ اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے، اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ 23 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے چیلنجز پیش آئے، سوالات پوچھے گئے، اعتراضات ہوئے، موقع کے ساتھ آیتیں نازل ہوتی رہی اور اللہ کے نبی انہی آیات کی روشنی میں لوگوں کو جواب دیتے رہے، تو یہی بات یہاں بتا کے کہہ دیا گیا کہ اس کے تھوڑا تھوڑا کر کے آنے میں بہت زیادہ حکمت ہے۔ جو لوگ اندھے مو جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بڑا برا ہے اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے، یعنی ان کا پوائنٹ آف ویو بالکل غلط ہے۔ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا کہ چھوڑو، کیا ان چیزوں پہ پڑنا اور یہ اور وہ، اللہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کو پیچھے کر دو۔ آپ دیکھیں کہ اوندے منہ پھینکا جانا یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کہ انہوں نے قرآن کو پیچھے ڈالا، اللہ نے ان کو پیچھے ڈالا، عبرت کے طور پر اس طرح سے کیا جائے گا۔ اور اب اللہ کے نبی کو پچھلے انبیاء کرام کی کہانیاں سنا کر تسلی دی جا رہی ہے کہ فکر نہ کریں، ہم نے آپ جیسا معاملہ دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی کیا، اور جو ان کی قوموں کا رویہ تھا ہم نے اس کے بدلے میں ان کی کتنی بڑی مدد کی۔ کیسے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ کون سی کتاب دی؟ تورات۔ کیا ہوتی ہے توریت کے تورات؟ تورات۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا۔ دین کا کام مددگاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی نبی حرفاً مولا نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی قائد کیوں نہ ہو کہ جن میں ہر خوبی بہترین طریقے سے تھی، اس کے باوجود ان کو بھی ابو بکر اور علی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ ملا، تبھی بات بڑھی، بات شروع ہوئی اور دن بدن چلتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ یہی کسی تحریک کے دور میں ہوتا ہے۔ شروع میں بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اس دعوت پہ لبئی کہتے ہیں، کیونکہ وقت کے رواج سے مختلف چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فکر نہ کرو، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جیسے مددگار بنائے تھے، اسی طرح ہم آپ کے مددگار بھی پیدا کرتے جائیں گے۔ اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، اشارہ بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا، یہی حال قوم نوح کا ہوا، جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور ثمود اور اصحاب رس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سارے لوگ تباہ کیے گئے، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اس کو ہائی لائٹ کیجیے۔ پہلے اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے، حجت تمام کرتا ہے، پورے اسباب جان کو دکھا دیتا ہے، اس کے بعد جب لوگ نہیں مانتے پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی انجان لوگوں کو پکڑتا۔ یہ قرآن جو آہستہ آہستہ پیش ہو رہا تھا، اللہ کے نبی کے دل کو مضبوط کیا جا رہا تھا، ہمت بندھائی جا رہی تھی، لفظ بلفظ حافظوں میں محفوظ ہو رہا تھا، تبلیغ اور اس کی اشاعت بالکل زبان در زبان ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کے بعد نبی کو بتا دیا کہ اگر لوگوں نے اس کی تعلیمات کو اب نہ مانا اور اس کتاب نے ان کی زندگی کے اوپر اثر نہ دیا تو غم نہ کرو، ہم ان کو بھی ویسے ہی پکڑیں گے جیسے پچھلی قوموں کو پکڑا۔ آپ دیکھیے، حق اور باطل کی جنگ چلتی رہتی ہے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہمیں ایک لائف سٹائل دے دے اور کتاب پکڑا دی جائے، بڑا آسان تھا۔ آ جاتا ایک میسج کہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے یا بولی ہے اور نبی کے ذریعے تمہارے تک بھیج رہا ہے، کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی کو آپ پڑھانے کے بجائے تفسیر کی کتاب دے دیں، جائے گھر جا کے خود پڑھ لیں، کوئی نہیں پڑھتا، اور پڑھے تو وہ اثر بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کی یہ تعلیم معاشرے کے اندر چلنے والی ایک جو دوسری ڈگر پہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں ان کے اور پڑھنے والوں کے بیچ میں آہستہ آہستہ ایک اتنا خوبصورت قسم کا فرق پیدا کر دیتی ہے کہ بہت زیادہ شور اٹھے بغیر انسان نفس کی بجائے یا معاشرے کی بجائے اللہ کا بن چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور بستی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ کون سی بستی مراد ہے؟ قوم لوط کی۔ کیا انہوں نے اس کا حال نہ دیکھا ہوگا، مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ یہ کہتے ہیں نا، موج کرو، مستی کرو، عیش کرو، اور تمہیں کس نے دوبارہ اٹھانا ہے اور کیا ہوا اور دس اینڈ دیٹ۔ کیا پتا چلا جب قوموں کو پکڑا جاتا ہے تو بہت کم لوگ ہیں جو اس پکڑ کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے ذریعے سے ان تک جو تعلیمات پہنچائی تھیں، ایک مدت تک بنی اسرائیل کے لوگ اسی کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ نے والی قوموں کی مثالیں ان کے سامنے رکھ دی کہ جو نہیں مانے گا اس کو پھر دنیا سے جانا پڑے گا۔ افلم یکون یرونہا، کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا، مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں۔ اس کو ہائی لائٹ کر لے، نبی کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اگر آپ کا بھی کوئی مذاق اڑائے تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں تو ایک ہی لگ گئی ہے بات اور تم تو چلی ہو گئی ہو، تو مبارک ہو آپ کو۔ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ نبیوں کا بھی یہ مذاق اڑاتے تھے، کیا کہتے تھے، کیا یہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، یعنی نعوذ باللہ اور کوئی نہیں ملا اللہ کو، اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے ہی بدگمان کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ نوٹ کریں، ایسے لوگ اپنے باطل عقیدوں پہ جمنے کو استقامت کہتے ہیں، کہ شکر ہے ہم ان کی باتوں میں نہیں آئے، ہمیں تو اس نے بھی کہا تھا جو، اس نے بھی کہا تھا جو، تب بھی بلایا، اب بھی بلایا، بڑے پیار سے بلاتے رہے، شکر ہم بچ گئے۔ یعنی آپ دیکھیے، ایک بندہ دین پہ آنے پہ شکر کرتا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ دین سے رکنے پہ شکر کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کو بتا دو، اچھا وہ وقت دور نہیں جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل چکا۔ اور یہ ساری باتیں جو ہے نا اصل میں باپ دادا کے نام پہ، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ اس کو آپ ان کی بات سمجھیں، اصل پیچھے بات کوئی اور تھی۔ نہ تو یہ باپ دادا پرستی کرتے تھے، نہ خاندان پرستی، بلکہ یہ خود پرستی، نفس پرستی۔ اسی لیے کہا، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا، کیا کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے؟ پہلے تو آپ دیکھیے غور و فکر، قرآن کی تعلیم غور و فکر والی تعلیم ہے، پڑھنے پڑھانے اور گننے گنانے والی تعلیم نہیں ہے۔ خیر غور کریں، کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو، یہ کون ہوتا ہے جو خواہش نفس کو خدا بنا لے؟ کوئی ایسا ہے انسان کہ جو سوا کسی دوسرے کو پوجے؟ یہاں اگر آپ لفظ ہوا ہو کو ہائی لائٹ کر لینا، تو ہوا ہے وہ چیز جو شرک کرواتی ہے، جو بدعت کراتی ہے، جو اندھی تقلید کرواتی ہے۔ یعنی خواہش نفس کو خدا بنانا، اس کی بندگی کرنا، مطلب کیا ہے؟ کہ جس طرح اللہ کی بات ماننی تھی اس طرح دوسروں کی مانی، اپنے نفس کی مانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آسمان کے نیچے اللہ کے سوا جتنے بھی معبود پوجے جاتے ہیں، ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جاتی ہو۔ طبرانی کی یہ روایت ہے، کہاں کہاں انسان نفس کی پیروی کرتا ہے، ذرا سوچئے۔ سب سے تو پہلے کس کے آگے جھکوں، رب کے آگے جھکوں کہ بت کے آگے جھکوں، یہ نفس کی پیروی ہے۔ سنت پہ چلوں کہ اپنی مرضی کا دین رکھوں، یہ اس پیروی ہے۔ نمازوں کو دیکھ لیجئے، نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، نفس کی پیروی ہے۔ صبح وضو کروں کہ نہ کروں، نیند چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، اگر اٹھ کے پڑھ لی تو اللہ کے حکم کی پیروی، اور اگر سوتے رہ گئے تو اپنے نفس کی پیروی ہے۔ یہ کھاؤں کہ نہ کھاؤں، یہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں، یہ کروں نہ کروں۔ اب دیکھیے کہ آج لوگوں نے قرآن کو سنت سے جب کاٹا اور خواہش سے جوڑ دیا، سود حلال ہو گیا خواہش کی پیروی پہ، اور ہر وہ سٹائل جو کل تک ہمارے اپنے اسلام کیا ہمارے کلچر میں بھی نہیں پسند کیا جاتا تھا، آج وہ جائز ہو گیا خواہش نفس کے نام پہ۔ جب انسان اپنی خواہشوں کو خدا بنا لیتا ہے نا، تو خواہش تو اس کو وہیں لے کے جائے گی جہاں ہوا جائے گی، ہاویہ، جہنم کا گہرا ترین مقام، جس میں جہنمی جائیں گے، جہاں خواہش پرست لوگ جائیں گے، اپنی خواہشوں کا غلام۔ دن میں کتنی دفعہ میں خواہش کی پیروی کرتی ہوں ذرا سوچئے، کھانے میں، پینے میں، بولنے میں، اوڑھنے میں، جانے میں، ہر وقت ہم خواہشات کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ ایک لمحے ذرا اپنے خواہش کو آپ پیچھے کر کے دیکھیے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے فیصلے بہت بدل جائیں گے۔ یہ فیشن کس چیز کا نام ہے؟ شادیوں کے اندر جو فنکشنز ہوتے ہیں، جو لمبے چوڑے کہانیاں چلتی ہیں، یہ کیا ہے؟ پھٹکتا ہے ہواؤں کی طرح، ہوا جیسے ہوائیں بہکتی ہے۔ اس راج کی انسانیت کو خواہش نے لے کے پھیلایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام تخصب ان اکثرہم یسمعون، کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو، یعنی جو خواہش نفس کے ساتھ لگ گیا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں، یعنی قرآن سنتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، کبھی کبھی کوئی لیکچر بھی سن لیتے ہیں، لیکن تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ سننے والے سن رہے؟ نہیں، انہم الا کالانام، بلکہ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیسے؟ کہ جانور شرک نہیں کرتا، انسان شرک کرتا ہے۔ انسان جب جانور بنتا ہے تو جانور بھی نہیں رہتا اور انسان بھی نہیں رہتا، یاد رکھیے۔ مثلا کتا وفادار ہے نا، انسان وفادار نہیں رہتا۔ کم از کم کسی جانور کو آپ نے کسی بت کے آگے جا کے جھکتے تو نہیں دیکھا ہوگا، وہ بھی کھاتا ہے تو مالک کا ہی گنگاتا ہے۔ انسان کہتا ہے ان کی زندگی بے مقصد ہے۔ جیسے بھیڑ بکریوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہانکنے والا کدھر لے کے جا رہا ہے، وہ بچڑ خانے لے کے جا رہا ہے یا چراگاہ کی طرف لے جا رہا ہے۔ اسی طرح آنکھیں بند کر کے یا اپنے نفس کے اشاروں پہ چلنے والے، یا اپنے شیطان نفس کے پیچھے چلنے والے، اپنے لیڈرز کے پیچھے چلنے والے آنکھیں بند کیے چلتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کون کہاں لے کے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھیڑ بکریوں کی طرح شعور سے خالی ہیں، اس لیے یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ کسی کو 10 دلیلیں دے دیں نہیں مانے گا، کیونکہ وہ سن ہی نہیں رہے، وہ بول ہی نہیں رہے۔ کہا الم تر الی الارض کیف مد الظل، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے ہمیشہ کا سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکونے، موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ یہاں دیکھیے اتنے بڑے سورج کی بات ہے، اور لفظ دلیل آیا۔ دلیل بالکل یہاں وہی لفظ ہے جیسے انگلش میں پائلٹ کا لفظ ہوتا ہے، اور کشتیاں چلانے والے جو ملاح ہوتے ہیں وہ دلیل اس شخص کو کہتے ہیں جو کشتیوں کو راستہ بتاتا ہوا چلے۔ سائے پر سورج کو دلیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سائے کا پھیلنا اور سکڑنا، سورج کے عروج و زوال اور طلوع و غروب کا تابع ہے۔ جدھر سورج جاتا ہے اس طرف سایہ چلنے لگتا ہے۔ اتنی بڑی قدرت اللہ کی سورج کی روشنی میں دکھائی، اور لوگ اس آیت کو وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں کہ کسی کو اپنے قبضے میں کرنا ہے تو یہ آیت پڑھ لو۔ ہم نے قرآن سے پھر یہی لیا، اپنی مرضی سے لفظوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مانی اپنی مرضی سے اس کے گھڑتے ہیں اور اس کے ساتھ وظیفے بنا لگتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے ہدایت لینے والا بنا دے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ یہ زندگی اس کے پیچھے ایک موت کا سایہ لگا ہوا ہے۔ اسی طرح دنیا میں ہر چیز کا جو سایہ ہمیں دکھتا ہے یہ کیا بتاتا ہے؟ کہ لوگوں، تم اس دنیا سے آگے جاؤ گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے زندگی کیسے بسر کی تھی۔ اللہ کی کچھ مزید قدرتوں کا اشارہ کہ غور کرو وہ کتنی بڑی ذات ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي، وہ اللہ ہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے سے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لے لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے۔ کس طرح اللہ بادلوں کو ادھر ادھر سے جمع کر کے ایک بستی پہ برساتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کس علم والے کو کئی طرف سے تیار کر کے کسی سوکھی بستی کے اوپر برسواتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ فائدہ وہی اٹھائے گا کہ جس مٹی نے اپنے دل کو کھولا ہوگا۔ سوکھی مٹی کسی چیز کو فائدہ نہیں لیتی۔ اللہ کے نبی مکہ کی سنگلاخ اور بے آب و گیا وادی میں بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حالات کے تھپیڑوں اور ماں اور باپ کی محبتوں سے دور کر کے اور بچپن ہی سے ان کو ایسے ایسے حادثات کا شکار کیا کہ جس سے ان کو اللہ کی معرفت ملی. لیکن 40 سال میں جو ایک شخصیت تیار ہوئی, جب وہ بادل بن بارش بن کے برسی تو مکہ میں آپ دیکھیے کہ شروع کے چند سالوں میں تو صرف 2-3 لوگوں نے فائدہ لیا, پھر 2-3 دو تین دو تین, حتیٰ کہ مکہ سے مدینہ ہجرت پہ چند 100 لوگ تھے اونلی. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خیر نہیں تھی؟ تھی, لیکن لوگوں کا ٹیسٹ اتنا بدل چکا ہوتا ہے کہ ان کو یہ باتیں پسند نہیں آتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ خیر سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں غم نہ کریں, کوئی بات نہیں, یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہنے دیجئے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا, اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک خبردار کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے. پس نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مانو, اور وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو. ہائی لائٹ کر لیں, سورت فرقان کی بہت فیمس اور بہت خوبصورت آیت ہے. قرآن کے ساتھ جہاد کیسے؟ مکی سورت ہے اور مکہ میں تو جہاد تھا بھی نہیں, لیکن یہاں سے جہاد کا وہ رخ سمجھ آتا ہے جو وقت اور معاشرے کے رخ پر چلنے کی بجائے اپوزٹ دا ونڈ چلنے والی بات ہے. اللہ کے نبی جس معاشرے میں بھیجے گئے تھے وہاں حالات کچھ اس سے مختلف نہیں تھے جو حالات آج ہمیں اپنے ارد گرد دکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب لوگ ایک خاص رخ پہ جی رہے ہوتے ہیں, دنیا داری تو چھوڑ دیجئے, گناہوں کو چھوڑ دیجئے, جب دین کے نام پہ ان کا ایک خاص سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے, پھر جب اللہ کا نبی کتاب لے کر آتا ہے, اور آج کے دور میں جب کوئی قرآن کی دعوت دینے والا آتا ہے, اللہ کے نبی کی سنتوں کو اجاگر کرنے والا آتا ہے, تو لوگ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں. یاد رکھیے, جہاد یا دشمنی کا آغاز قرآن کی تعلیم سے ہونے لگتا ہے. گھروں میں پہلے تو جنگیں شروع ہوتی ہیں, بدگمانیاں, کیا ہوا, کیسے کیا, یہ کدھر چل پڑے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن سیکھنا, پہلے تو انسان قرآن سیکھنے کے دوران جہاد کرتا ہے. صبح اٹھا نہیں جاتا تو نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے, گھر والے ساتھ نہیں دیتے تو اور گھر کے کام کر کر کے اور ان کو خوش کر کے جہاد کرتا ہے, خاندان والے الزامات لگائیں تو موقع دیکھ کر ان کا ساتھ دیتا ہے, پھر جب عمل کرنے جاتے ہیں پھر تو ایسے لگتا ہے بڑوں کے چھجے میں ہاتھ ڈال دیا. اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ جہاد کبیر کرو. جہاد کبیر کیسے ہوگا؟ 3 طرح سے ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ انتہائی کوشش کرے, جس میں ہر ممکن اپنی کوشش لگا دے, جان سے, مال سے, یعنی جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ کسر نہ چھوڑو. ہم تھوڑی سی مخالفت پہ بیٹھ جاتے ہیں, ہم تھوڑی سی تکلیف پہ ہم کہتے ہیں سوری, اللہ کہتے ہیں پورا کرو, کچھ کسر نہ چھوڑو. پھر دوسرا جہاد کبیر کا معنی کیا آتا ہے؟ بڑے پیمانے پہ کوشش کرو, اور اس میں انسان کو پھر اپنے تمام ذرائع ڈالنے پڑتے ہیں. پھر یہ نہیں کہ ایک کونا تو دین کو اپنا دے دیا لیکن باقی نہیں دیا, چھوٹی نہیں بلکہ بڑی کوششیں کرو, اجتماعی کوششیں کرو. اور تیسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ جامع جد و جہد ہو, جس میں انسان کی کوشش کا اور کوئی رخ پیچھے نہ رہے, مقابلے کا کوئی محاذ نہ چھوڑے. جس جگہ دیکھو دین سے دوری, وہاں جا کے کام کرو. اس طرح زبان سے اور قلم سے اور جان اور مال سے, اور اگر کبھی ضرورت پڑے تو پھر ہتھیاروں سے بھی جہاد کیا جائے. ہم خواتین کو تو کبھی بھی ہتھیار نہیں اٹھانے پڑتے, اور اللہ نہ کرے ایسا موقع آئے کہ سب کو جانا پڑے. ہم اگر آج اس قرآن کی تعلیم کے لیے تھوڑی سی محنت کر رہے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے, اس کو آسان درجے پہ کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم نے لوگوں کو لوگوں کے حق سے زیادہ دیا ہوا تھا, اب بس وہ حق واپس لے رہے ہیں تو شور مچ رہا ہے. کبھی آپ دیکھیں کسی کو آپ اپنی کوئی چیز ایسے ہی دے دینا, پھر جب آپ واپس لیں گے نا, اس وقت اس کو بڑا چبھتا ہے کیونکہ وہ یوزڈ ہو چکا ہوتا ہے اس چیز, کہتے ہیں اچھا اب آپ نے لینی ہے. بالکل اسی طرح ہم نے کتاب کا حق چھوڑا, تو اب ہم جب لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس دے دو تو لوگ پریشان ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آج اس کتاب کی تعلیم کی کتنی ضرورت ہے. اللہ اکبر, دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے پوری کوشش کرنے والا بنا دے. خواہشات سے جہاد کرنے والا, شیطان سے جہاد کرنے والا, بگڑے ہوئے معاشرے سے جہاد کرنے والا, کہا کیا کیا کام پڑے ہیں. وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام باقی ہیں. ایک طرف بگڑے ہوئے معاشرے میں شرک ہے, کہیں بے حیائی ہے, کہیں بے دینی ہے, کہیں لوگوں کو پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں, نماز نہیں آتی, کلمہ نہیں آتا. یقین کیجئے, ابھی میں نے اس ٹرپ میں کسی سے چند باتیں سنی, میں حیران رہ گئی کہ گاؤں کے گاؤں ایسے ہیں کہ جس میں شاید ہی کسی کو کلمہ بھی ٹھیک آتا ہو, نماز تو دور کی بات ہے. کین یو بیلیو؟ اور وہ گاؤں ہیں جہاں بجلی بھی جا چکی ہے اور میڈیا کے ذریعے نیٹ اور کیبلز بھی جا چکے ہیں، جہاں گھروں میں انڈین فلمیں بھی چلتی ہیں، قرآن نہیں آتا ان کو، بڑی بڑی یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے لکھے لوگ جاہل ہیں، ان کے اس طرح سے خیالات بدل چکے کہ ان کو اب اسلام بالکل ہضم ہی نہیں ہوتا۔ تو آج دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں ایسا کر لے، آج ہم اس اسلام کو خوبصورتی سے پیش کریں۔ اس دین کو پروفیشن تو نہیں بنانا، لیکن پروفیشنلی پیش کرنا ہے تاکہ بڑے بڑے لوگ آئیں۔ اسلام کے اوپر جو ہمارے دلوں میں ایک احساس کمتری کا خول چڑھ چکا ہے، اس کو نکال کر انشاءاللہ تعالی ہم نے مسلمانوں کو مسلمان بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ آگے دیکھیے گا تقابل، جب بھی جہاد ہوگا تو دو طرح کے حالات تو ہوں گے نا، کچھ لوگ اگر اچھا کہیں گے اس کو تو بہت سارے برا کہیں گے، تو اب آگے آپ دیکھیں گے۔ اور صرف فرقان، چونکہ فرقان ہے فرق کی، تو آپ پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں اور آگے اور بھی دیکھیں گے، دو چیزوں کا تقابل، ایک اپوزٹ چیز دوسری اس سے اپوزٹ چیز کیا، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ و شیریں، دوسرا تلخ اور شور، یعنی کھٹا نمک والا نمکین، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمٹ ہونے سے روکے رکھتی ہے، اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نصب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے، تیرا رب ہی قدرت والا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ میٹھے اور نمکین پانی کی بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد سسرال کا اور نصب کا تعلق ہوا، یہ ہے قرآن کا اصل حسن۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ادھر پانی کی کیا ضرورت تھی، لیکن اصل میں یہی بتایا گیا کہ جب جہاد کبیر کرنے کے لیے نکلو گے تو عملی طور پر تمہیں تلخ لوگوں سے بھی واسطہ پڑے گا، لیکن ابو بکر جیسے لوگ بھی ملیں گے، اور کچھ عبداللہ بن ابی جیسے لوگ بھی ہوں گے، ابو لہب بھی ہوں گے، تم نے تلخ لوگوں میں جا کر اپنی مٹھاس نہیں چھوڑنی۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیے سسرال کے نام پہ تو ہم اتنا جلدی گیو اپ کرتے ہیں، کہیں ان کا حق نہیں دیتے، سارے حقوق اس وقت یاد آتے ہیں جب ہم دین سیکھنے لگتے ہیں، اتنا اہم رشتہ ہے، قرآن میں سسرال کا تعلق آ گیا، اسے اس کی اہمیت بھی سمجھیے۔ نصب کے رشتوں پہ تو قرآن بہت جگہ بات کرتا ہے نا، لیکن سحر کہتے ہیں وہ رشتہ جو کسی نکاح کے بعد پیدا ہو، آپ کے اپنے رشتے ماموں کی شادی کے بعد کوئی رشتہ بن گیا، یعنی سسری رشتے دوسرے لفظوں میں کریں۔ آج ہم ان رشتوں کو اگر ٹھیک نبھا لیں تو آپ دیکھیے کہ ہمارا بہت سارا کام آسان ہو جائے۔ ان رشتوں سے کیسے نپٹیں یہ بھی اللہ ہی سکھاتا ہے، اگر آج ہم قرآن سے رہنمائی لیں گے تو وہ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات ہمارے رشتوں میں برکت ڈالے گی۔ آج ہم رشتوں کے معاملے میں بھی بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلے گئے، پہلے چھوٹی عمر کی بہو لاتے ہیں، پھر اس سے بڑی بڑی عورتوں والے تقاضے کرتے ہیں، لڑکی 16 سال کی چاہیے، کام وہ 40 سال جیسی ایک پختہ عورت کی طرح کرے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے، اگر آپ کے تعلقات اپنے گھر والوں سے نہیں ٹھیک ہو رہے قرآن پڑھنے کے باوجود تو فکر کیجیے، اور آپ اپنے مزاج سے اپنے تعلقات سے لوگوں کو بتائیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد میں کیسے بنی ہو۔ قرآن تو پورے کا پورا ریلیشن شپ سکھاتا ہے، قرآن از آل اباؤٹ دا ریلیشن شپ مینجمنٹ، کوئی دوسرا نہیں سکھا سکتا۔ آپ اپنی بچی کو بچپن سے ہی دین سکھائیے، آپ دیکھیے کیسی اچھی بچی بنے گی۔ آج کی بچیاں سسرال کو گھر ہی نہیں سمجھتی، کمروں میں رہنا، کمپیوٹر سے کھیلنا، اس سے گھر نہیں چلتے۔ تو جب انسانوں میں رہیں گے، ان کے دکھ سکھ پہ صبر کریں گے، کبھی شکر کریں گے، سب کچھ اچھا ہوگا۔ تو رشتوں کی تمیز بھی قرآن سکھاتا ہے، دعا کیجئے کہ ہم اس قرآن کو اپنی زندگی کا مینول بنا لیں۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اس خدا کو چھوڑ کر لوگ وہ پوچھ رہے ہیں جن کو نفع پہنچا سکنا نقصان، اور اوپر سے مزید کہ یہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اے نبی، تم کو تو ہم نے بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا، ان سے کہہ دو میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ ایک سچے داعی دین کی پے یہی ہوتی ہے کہ جو بتاتا ہوں اس پہ عمل کر لو، اور پھر میرے نام اعمال کے اندر صدقہ جاریہ بن کے اضافہ کر دو، دیٹس اٹ، باقی چیز تو ضرورت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ہے وہ سوچ جو کسی کی زبان سے حق کو گلواتی ہے، اور جو پیسوں کے ملازم ہوتے ہیں، جو پیڈ ٹیچرز ہوتے ہیں، جو مرضی سے گورنمنٹ کے فتووں پہ چلتے ہیں، تو وہ ایک لفظ نہیں بول سکتے جب تک کہ پیچھے سے ان کو آرڈرز نہ آ جائیں۔ ہر وقت ان کی آڈیٹنگ ہوتی ہے، ہر وقت ان کے اوپر چیک ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ بے نیازی، جب کسی کے آگے آپ کا ہاتھ نہیں پھیلتا تو آپ کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بے نیازی ہم سب کو عطا کر دے۔ کہا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اے نبی اس ذات پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں۔ اور اس کی حمد بیان کرو، یعنی اس کی حمد کے ساتھ اس کی تعریفیں کرو، اس کے گن گاؤ، اس کی تسبیحات کرو. وَكَفَا بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. یعنی کسی کو اپنے دکھ نہ سناؤ، اپنے گناہ نہ سناؤ، پارڈن کے نام پہ جا کے پریسٹ کو اپنے گناہ نہ بتاؤ، کفاروں کے نام پہ نہ بتاؤ، بلکہ تم اللہ کو اپنے گناہ سناؤ. یہاں سے ایک اشارہ بھی تھا کہ اپنے گناہ دوسروں کو نہیں بتانے چاہیے، ناپسندیدہ عمل ہے، بہت بڑی وعید ہے اس شخص کے لیے کہ جو رات کو گناہ کرے اللہ اس کے گناہ پہ پردہ ڈالے اور اگلے دن وہ لوگوں کو خود ہی وہ سنا رہا ہو کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا. آپ دیکھیے کہ ہم اپنا معاملہ رب سے درست کر لیں گے نا، باقی سارے معاملے خود بخود درست ہو جائیں گے. اور باقی رہ گئی بات کہ اگر تمہیں رب کا نہیں پتا تو اس رب کی قدر کسی جاننے والے سے پوچھ لو، کسی اور سے پوچھ لو. اور وہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے. پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا، رحمان، اس کی شان تو بس کسی جاننے والے سے پوچھو. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اب دیکھیں ہر کام کا ماہر جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے کولیگز کو بہتر طور پہ جانتا ہے. فلاں کیسا ڈاکٹر ہے، اس کو زیادہ اچھا دوسرے ڈاکٹرز بتا سکیں گے. کوئی کیسا انجینئر ہے، اب علم والوں کو ہی پتا ہوتا ہے کہ وہ ذات کیسی بڑی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، جس کو رب کہتے ہیں. اور اصل بات یہ کہ کمی ادھر ہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو رحمان کا انکار کرتے ہیں اس کی وجہ ہے کیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہتے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں تمہیں تو بس ایک ہی اب کام ہے، اب تمہارے کہنے پہ میں بھی چل پڑوں، اب جس راستے پہ تم لگی ہو میں بھی اس پہ لگ جاؤں. اللہ کہتے ان کو قدر ہی نہیں، ان کو رحمان کی قدر کیا؟ سجدے کی تلاوت. اور لفظ رحمان سے بڑا چڑ کھاتے تھے. میں حیران ہوتی ہوں کہ چلو الجبار الجبروت سے تو تم چڑ کھاؤ، اور رحمان کا لفظ تو اتنا خوبصورت لفظ ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جب تعصب دل میں آتا ہے تو انسان کسی کی اچھائی اور برائی کو نہیں پہچان سکتا. اب آگے اللہ تعالیٰ عباد الرحمان کی کچھ صفات بتائیں گے کہ یہ رب کی بات سن کے نفرت سے پھرنے والے، لیکن سارے ایسے نہیں ہیں، کچھ رب کی قدرتوں کو بہت اچھا جانتے ہیں. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑا ہی بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے. یہ 12 ستاروں کی طرف اشارہ. اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا ہوا چاند. چراغ کیا ہے؟ سورج. چاند چمکتا ہوا، وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے. آپ دیکھیں کہ ہم اگر آنکھیں کھول کے دنیا میں چلے نا تو ہمیں اللہ کی محبت ملتی ہے. آج ہم کلاس کے لیے جب آ رہے تھے، سن رائز 9:15 پہ ہو رہا ہے، تقریباً 8:30 اور اس کے اراؤنڈ ہم روڈ پہ تھے، بالکل ہماری سائڈ پہ اتنا بڑا چاند کہ آپ اس کو دیکھیں کہ جیسے رات کا چاند ہے، اور صرف آدھا پونا گھنٹہ رہ گیا ہوا تھا سن رائز میں، کل تک تو ہمارے ساتھ چاند آیا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ روشنی ہو گئی ہے، کدھر گیا؟ کیا یہ ایک زندہ ذات کے وجود کی دلیل نہیں ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے اصلی بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چل ہیں، اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام. بحثوں میں نہیں پڑتے، جھگڑے نہیں کرتے، ہر جگہ جا کے وہ ایک محفلیں نہیں گرم کرتے بحث مباحثوں کی. اور یہ سلام کون سا ہوتا ہے؟ سلام متارکہ، کہ بھئی تم روٹھے ہم چھوٹے، تمہارے منہ نہیں لگتے اور پسندیدہ عمل بھی نہیں ہے. منع کیا گیا کہ جاہلوں سے بحث نہ کرو، اور علم والوں کو بحث کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ان کو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں سے عاجزی کی بات بھی پتہ چلتی ہے، نرم چال چلنا، مزاج میں نرمی، آسان معاملہ ہو ایسے شخص کے ساتھ، ایزی گوئنگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگ ہوئے خوش ہی نہیں ہوتے کبھی، اللہ کہتے ہونن، عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ رہو اور بحثوں میں نہ الجھو، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. ان دو لفظوں پہ ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، ایک ہے سجدن اور قیامن. ہم بھی پوچھ لیں پوری رات میں کتنی دیر سجدے میں رہی اور کتنی دیر قیام میں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جو دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے. ان کو اصل پتہ تو جہنم کیا ہے، ویسے نہیں مذاق میں کہہ دیتے ہیل، اور یہ نہیں کہتے اچھا جی زندگی جہنم بن گئی ہے، نہیں ان کو پتہ اصل جہنم کے، اور یہ قیام اور سجدوں کے نتیجے میں ان کی زبان پہ جو لفظ آتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ہمیں اس جہنم سے بچا لے، یہ تو بڑا ہی برا ٹھکانہ اور مستقر ہے۔ پھر عادات میں کیسے ہوتے ہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم ہوتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی بھی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو دوبارہ عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، ہاں مگر کوئی اپنے گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اللہ من تاب ومن عمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اصل بات ہے توبہ کر کے نیک عملی اختیار کر لے، وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ دعا کیجئے اور اسی وقت دل میں اپنے گناہوں پہ ندامت کے ساتھ شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم نیت کریں کہ اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے اور آئندہ ہمیں بچا لے، وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ یہ کہاں ہوتا ہے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی رسمیں، جھوٹی باتیں، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بے دینی پہ راضی ہو جانا، یہ سب جھوٹ کی گواہی ہیں، اور کسی لفظ چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، بیٹھ نہیں جاتے وہاں کہ خبریں تو سن رہے ہیں اب کیا کریں، بیچ میں اگر ایسے ایڈ آ گئے، پہلے لوگ خبریں سنتے تھے اب لوگ خبریں دیکھتے ہیں، یقین کریں خبروں کے درمیان جو بےہودہ اور گندے اشتہار آتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ٹریولنگ میں کہیں نہ کہیں جا کے اگر کسی کے گھر گئے ملاقات کے لیے تو کبھی کبھی نظر پڑی تو مجھے لگے یہ انڈین موویز چل رہی ہیں، بعد میں کہا نہیں یہ خبریں سن رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ کیا، کہتے ہیں یہ خبروں کے اندر ایڈ ہیں۔ واللہ اتنے بےہودہ کپڑے، اتنے بےہودہ حرکتیں کہ شاید کبھی کسی دور میں فلموں میں اگر وہ حلیے ہوتے تھے تو لوگ اس کو فارورڈ کر دیتے تھے کہ یہ بچوں کے دیکھنے والی نہیں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ بڑوں کے بھی دیکھنے والی نہیں ہوتی تھی، رات سرے عام سارا دن گھروں میں جو ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں ان پہ یہ سب کچھ ہے، پھر ہم عباد الرحمان کیسے بنے، پھر کیسے ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں۔ اللہ اکبر، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیب جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، اور جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کیا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ کیسے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں گھر والے، شرک چھوڑ کر، بدعت چھوڑ کر، پانچ وقت کے نمازی بن کر، ہمارے مشن کے ساتھی بن جائیں، ان کا مزاج اور اخلاق اتنا برا نہ ہو کہ بات بات میں غصے میں آ جائیں، طلاق کی تانے دینے والے، پچھلوں کی تانے دینے والے، اس طریقے سے گھروں کا ماحول ہو کہ جیسے واقعی جنت کا ماحول ہے، اللہ ایسے سب کے ماحول بنا دے، اور جو اخلاقی برائیاں شوہروں میں یا بیویوں میں اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے، اور اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، گھر والوں کو بھی اسی دین کے سفر میں ساتھ رکھیے جس پہ آپ خود چل پڑے، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ آپ کے ساتھی بن کے پھر اصل خوشی ہو، پھر جو میاں بیوی کی محبت ہے نا وہ عام پہلی محبت نہیں رہتی، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پھر ایک ہی سوچ بنتی ہے، دونوں کو ایک ہی کام لگا ہوا ہے اور کرنے کے کام بھی سارے ایک ہیں۔ کہا یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، ہائی رائزز، اللہ ان کو اونچے محل دے گا، دور سے لوگ ان کے گھروں کو دیکھیں گے، دنیا میں اگر نہیں سجا سکے، نہیں بنا سکے گھر، پھر کیا ہے، یہ تو ختم ہی ہو جانے تھے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، ویلکم، وارم ویلکم، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، حسنت مستقرم و مقاما، کیسا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام، کیا کرنا ہے دنیا کے ان چیزوں کو لے کر جس کے بعد اللہ کی ناراضگی ہو، یہاں ضرورت کا لے لیں، خواہش کا اور تعیشات کا آگے جا کے لیں گے۔ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔ یہ ہے رب کی بے نیازی، نہیں مانتے تو نہ مانگو۔ اب دیکھیں کہ ہدایت کا نقطہ آغاز دعا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں کیا سکھایا؟ انسان کی پہلی دعا اہدنا الصراط المستقیم۔ جو اللہ سے مانگتا ہی نہیں ہدایت، اس کو ملتی نہیں ہے، اور جو اللہ سے کچھ نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ عمل کو دل چاہنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کا قبلہ بھی ٹھیک ہو جائے اور ہماری زندگیوں کے قبلے بھی ٹھیک ہو جائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
آمین الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب تک آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیسی لگی آپ کو سورۃ الفرقان؟ عباد الرحمن کی صفات آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کی؟ بہت پیاری سورہ ہے۔ اور عمل کی بات، عمل کی بات کیا سیکھیے؟ جلدی سے لکھیے۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے یا 012 تک آواز نہیں ہے؟ آپ پلیز چیک کیجیے کیا باقی سب کے لیے ٹھیک ہے۔ اوکے الحمدللہ۔ جی عباد الرحمن کی صفات لکھیے، آپ نے کیا سیکھا اور اس فرسٹ روپ میں آپ نے اوور آل کیا چیز پک کی اپنے عمل کے لیے؟ تکبر نہیں کرنا، الحمدللہ۔ جی الحمدللہ، تکبر نہیں کرنا اور اس کے علاوہ اور اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تکبر ظاہر کا تکبر ہی نہیں صرف ہوتا، اندر کا تکبر بھی ہے۔ کسی کی بات نہ سننا، نہ ماننا، یا یہ سمجھنا کہ میسج دینے والے کو سب دیکھنا کہ یہ نہیں دیکھنا کہ میسج کیا دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ کون میسج دے رہا ہے۔ یہ چیز ہم لوگوں میں بہت زیادہ، تو ہمیشہ میسج پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کیا بتا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھنا کہ کون بتا رہا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہدایت کی دعا کرتے رہنا ہمیشہ، ویری گڈ ماشاء اللہ۔ انہوں نے لکھا ہے نرم مزاجی، الحمدللہ۔ اور اپنی راتوں کو آباد کرنا، جی بہت زیادہ ضروری آج کل کے حالات میں، اور اب جو جو ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، کہ اپنی راتوں کو زندہ رکھنا ہے۔ اور اسپیشلی یہ جو اب سردیوں کی راتیں ہیں نا، ان کو ضرور، کیونکہ لمبی ہو گئی ہیں، ان کو ضرور پروڈکٹیو بنائیے اپنے لیے۔ خاص طور پر تہجد کا اہتمام کیجئے اور قرآن کو زندہ کیجئے رات کی عبادت میں، ضرور یہ کوشش کیجئے۔ بلکہ ہم سب بھی اگر عمل لے لیں آج کا، تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کے لیے بہترین عمل ہوگا کہ رات کی عبادت کو جو ہے نا وہ شروع کیجئے پلیز۔ کیونکہ اگر ہم اپنے گھر میں برکت، رحمت، خوشیاں، سکون، ہر قسم کا آرام چاہتے ہیں، تو یہ تھوڑی سی عبادت رات کی سٹارٹ کیجئے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں کتنا سکون ہو گیا۔ اللہ کی خاص مدد اور خاص رحمت انہی پر آتی ہے جو رات کی عبادت میں اپنا حصہ رکھتے ہیں۔ اور آج میں صبح پڑھ رہی تھی کہ قرآن کو یاد کرنا اور پھر اس کا ریویو کرنا اور میمورائز کرنا، ہاں، رات کی عبادت کریں گے، میمورائز کیا ہوا قرآن، اگر آپ اس کو ریویو کریں گے رات کی عبادت میں، تو بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اور یہ کہ عمل میں آنے والا ہے اور وہ کبھی نہیں بھولنے والا۔ چلو، انہوں نے لکھا ہے شیطانی کاموں میں ساتھ نہیں دینا۔ انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بہترین شعور دے دے کہ ان کاموں سے ہم دور رہے، نافرمانی سے بچائے۔ انہوں نے لکھا ہے سجدہ اور قیام، ویری گڈ ماشاءاللہ۔ نفس کو حرام چیزوں سے بچانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت اچھے پوائنٹس ہیں، پلیز ان کو صرف اپنی کاپیز میں نہ لکھیے، بلکہ ایسی جگہ پہ لکھیے جہاں پر دیکھ کر ہمارا شعور دوبارہ زندہ ہو، ہم دیکھیں اس کو اور ہم عمل کے لیے بھاگیں۔ کیا لکھا آپ نے؟ مجھے آپ کا یہ سمجھ نہیں آیا، نہیں اڑانا، کیا چیز؟ بیجا نہیں اڑانا۔ چلیے انشاءاللہ تعالی سٹارٹ کرتے ہیں، کچھ روٹ ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں کوئکلی۔ آپ لوگ کھولیے سورۃ الفرقان اور آیت نمبر 21 آنورڈ لے کر چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جلدی سے جتنا جلدی لکھیں گے اتنے زیادہ ہم کور کر سکیں گے۔ جی ویقولون حجر محجورا،
اللہ اکبر اللہ اکبر۔
जी हिजरम महजूरा, उसका रूट एक ही है, क्या है? हा जीम एंड रा। आगे आइए, तशक्कु तशक्कु समाउ तशक्कु, इसका रूट लिखिए I-25। जी शीन कॉफ एंड कॉफ, ठीक है। यहुद्दु I-27। यहुद नो नो सॉरी सॉरी आई एम सो सॉरी यअद्दु 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 ज़ालिम I-27 है। आइन और बोल, फुआद I-32। फुआद का रूट लिखिए फा फा वाव दाल फा हमजा दाल। जी फा हमजा दाल, ठीक है। फदमर नाहुम तदमीरा I-36। दमर नाहुम, अच्छा इसका मतलब बताइए। फदमर नाहुम जी रूट है दाल मीम एंड रॉ, और मतलब लिखिए प्लीज। फिर हलाक कर दे कर दिया हमने उनको। वेरी गुड, ठीक है। स्टार्ट का हर्फ, लास्ट की जमीर, हमने उखड़ा उन हमने उखड़ा उनको, पस हलाक किया हमने उनको। जी फिर या पस, ठीक है, तो भी हो सकता है। पस हलाक कर दिया हमने ना हमने हम उनको, ठीक है। ठीक है आप लोगों का, एक्सेलेंट माशाल्लाह। अच्छा अस्हाब रसी, अस्हाब रसी जी, रस का क्या रूट वर्ड है? रूट क्या है? र सीन एंड सीन। आगे आइए, ठीक है। तबरना तबरना I-39। हवा, हवा का रूट क्या है? आयत है 43। जी अरुआता मनितकोजा इलाहु हवा। जी हवा का रूट लिखिए हा वाओ एंड या। मद्दा, मद्दा का क्या रूट है? मद्दविल्ला। जी मद्दा का क्या रूट है? आयत है 45। इला रब्बिका कैफा मद्दविल्ला, सब लिखा कीजिए, अपना अपना हिस्सा सब डाला कीजिए, ठीक है। मद्दा मीम दाल एंड दाल। नुस्पिया या नुस्पियाहु आयत है 49। नुस्पियाहु रूट लिखिए नून नून सीन कॉफ, नून सीन कॉफ या, जी हाँ सीन कॉफ या है, ठीक है। करेक्ट कर लीजिए आप सीन कॉफ और या। फ़ाबा I-50। फ़ाबा अक्सर الناس إلا كفورا। जी फ़ाबा का लिखिए हमजा बा एंड या। चलिए एक और देख लेते हैं, आपका टाइम हो गया। लास्ट आयत को देखिए, अल फुरकान की लास्ट आयत पर आइए। कुल मा या बाऊ का लिखिए, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। या बाऊ क्या मतलब, क्या इसका? आईन बा हमजा है, ठीक है, आईन बा हमजा, और इसका मतलब क्या है? लिखिए मतलब क्या है इसका, परवाह करना, ठीक है। यहाँ पर लिखे माँ या बाऊ, यानी कुछ नहीं परवाह करता, ठीक है, यार जी तवज्जो करना, परवाह करना। तो बस यहीं पर रुकेंगे और अल्लाह से दुआ करते हैं कि तमाम अच्छी सिफात हमें करने की तौफीक अता फरमा दें, हमें पैदा फरमा दें और बुरे कामों से हमें ना फरमाने के कामों से बचा लें, आमीन। आपकी ब्रेक का टाइम है आगे और यहाँ पर हम फिलहाल रुकेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب ونصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق
الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك مالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه
الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعالج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعم لك والملك لا شريك لك.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک، آئی ہوپ آپ سب بریک سے آ گئے ہوں گے. الحمدللہ ابھی ہمارا تجلیات نبوت کا سیشن چلے گا انشاءاللہ، جس میں ہم استاذہ جی کے ساتھ غزوہ خندق کے بارے میں پڑھیں گے. آپ نے بک کھول لیجئے، پیج نمبر ہے 231. چلیں انشاءاللہ ابھی ہم چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سیرت النبی کے اگلے سیشن پہ چلتے ہیں، غزوہ خندق پیج 224. آخری چیز جو پچھلے سیشن میں ہم نے کی تھی وہ غزوہ بدر دوم تھا، جو شعبان 4 ہجری میں ہوا. ہم نے دیکھا کہ جو غزوہ احد کے نتیجے میں مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی تھی، اب دوبارہ اللہ نے وہ دھاک بٹھا دی، اور دشمن جو تھے وہ آپ کی ان باتوں پر دوبارہ پریشان ہو گئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ فتح دیتا جا رہا ہے. اب اس کے بعد امان قائم ہو گیا. یہاں سے نوٹ کیجئے، اللہ کے نبی کی اقدامی جنگوں، آپ کہہ لیجئے کہ سٹیپس لیے، اس کی وجہ سے امن قائم ہو گیا. یہ بہت بڑا نقطہ ہے. ادھر امن کب قائم ہوتا ہے؟ جب ہر ملک والا اپنا حق لینا جانے، اور جب کچھ بڑے ملک باقی ساری دنیا کے حق لینا چاہیں تو جنگیں اور فساد اور ابتری ہے. امن کا دور تھا. پیچھے ہم نے پڑھا غزوہ بنو نذیر ہوا، تقریباً 1.5 سال گزر گیا، 1.5 ایئر، کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں ہوا. ایسا لگتا تھا کہ مسلمان اپنے دین کو پھیلانے اور اپنی ذاتی اصلاح کے لیے فارغ ہو گئے. کیا کیا اس 1.5 سال میں؟ جنگیں نہیں ہوئی تو کیا کیا؟ دعویٰ، تبلیغ اور ساتھ ہی ساتھ تربیت، اصلاح. تو مسلمان کبھی فارغ ہوتا ہے؟ ایک کام نہیں تو دوسرا کام. لیکن 1.5 سال کے بعد پھر کچھ ہوا. یہ یہود تھے جن کے بارے میں ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کبھی بھی محسنوں کو چھوڑتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے ان پر ایک احسان کیا تھا غزوہ بنو نذیر کے موقع پہ. کیا بھلا؟ کہ انہوں نے آپ کی جان لینی چاہیے. بلکہ اس پہ اور واقعہ تھا، یہاں تو مختصر ورژن ہے، آپ جا کے سنیے رہی کو مختوم کی ریکارڈنگز میں سے بنو نذیر کا واقعہ. ایک عورت کے ساتھ انہوں نے بڑی بدتمیزی کی تھی، سنار تھے، اور ایک مسلمان عورت جب کچھ خریدنے آئی انہوں نے اس کی چادر پیچھے سے باندھ دی، اور جب وہ اٹھی تو اس بے ستر ہو گئی. اب یہ تو ایک عورت اور ایک مسلمان عورت کی بے عزتی تھی نا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں برداشت کیا، اور ایک عورت کی عزت کا بدلہ لینے کے لیے آپ چل پڑے. اب ہوا کیا کہ انہوں نے اس احسان کا کچھ زیادہ فائدہ نہ دیا۔ خیبر میں جو گئے تھے نا، تو وہاں جا کے اب پھر سازشیں شروع، اور اہل مدینہ کے خلاف قبائل عرب کا ایک زبردست لشکر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کیا ارادہ کیا کہ سب کو ملا کر لاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف حملہ کرتے ہیں، خود تو آتے نہیں ہیں سامنے، سازشوں کے جال بنتے رہے۔ اب انہوں نے ایک پلان سوچا، پورے عرب میں گھوم پھر کے بڑے بڑے قبیلوں کو جا کے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہم سب مل کر یک بارگی جوائنٹ فارم پہ مسلمانوں پر ایک حملہ کرتے ہیں اور ان کو اب ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی آج کی زبان میں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اور اثرات تو ساری موجود ہیں، ہماری دعائیں قبول تو یہ آج کے دور میں ہو نہیں رہی کہ جیسے دنیا کے کافر مل کے کہیں کہ آؤ سارے مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ چھوٹی چھوٹی جنگیں تو لڑی رہے ہیں، سارے مل کے چلے۔ اور یہود خیبر کے 20 سردار، یعنی خیبر سے یہود اٹھے، ان کے 20 سردار اٹھے رہنما، قریش کے پاس گئے۔ کہاں گئے؟ مکہ۔ مدینہ والوں کے خلاف آمادہ کیا، اپنی مدد کا یقین دلایا۔ قریش تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی، پہلے ہی وہ جلے بھنے بیٹھے تھے۔ وہاں سے اٹھے تو بنو غطفان کے پاس گئے، انہوں نے بھی بات مان لی، کیونکہ یہ 7 لوگوں کو لالچ بھی دے رہے تھے نا کہ ایک دفعہ مسلمان بیچ سے نکل گئے نا تو ہم مدینہ کے بڑے بن جائیں گے اور تمہیں عہدے وزارتیں اور مشیر بنا لیں گے۔ لہذا لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، سب ہو گیا۔ کچھ اور قبائل میں گئے، اس طرح بہت سارے قبائل اس بات پہ تیار ہو گئے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ سارے قبائل کو ایک منظم پلان کے تحت اس طرح حرکت دی کہ سب کے سب ایک ہی وقت مدینہ کے اطراف میں پہنچ گئے۔ کیا لفظ سعید رحم؟ منظم، آرگنائزڈ۔ اس میں تو اس قوم کا کوئی جواب نہیں ہے، اتنے آرگنائزڈ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج اسرائیل نام کی ایک چھوٹی سی ریاست ہے نا، کتنی آپ کو پتہ؟ یہ آپ کا اسلو شہر جو ہے نا، اس سے بڑا۔ اور دنیا میں اس وقت یہود کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، چند ہزار لاکھ لوگوں کا گروہ ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ اسرائیل کی ریاست بنانی تھی نا، آپ کو پتہ سب سے پہلے انہوں نے کیا بنایا تھا؟ ہیبرو یونیورسٹی۔ کئی سو سال کی یہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں، یونیورسٹی بنائی، اپنے لوگوں کو وہاں تعلیم دی، ساری لیٹسٹ ٹیکنالوجی سکھائیں، اور اس یونیورسٹی میں آنے والے اتنے پیشن رکھتے تھے اپنے کام کا کہ کہتا ہے کہ ان کو چھٹی کا لفظ گالی لگتا تھا کہ ہم چھٹی کریں۔ کام پہ اس شوق سے آتے تھے جس شوق سے لوگ چھٹی پہ آتے ہیں۔ وہاں لوگوں کو تعلیم دی، ایک پوری جنریشن تیار کی، وہاں بیٹھ کے ماسٹر پلان بنے کہ ہم نے دنیا کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ اپنا مال اور پیسہ انہوں نے رکھا اس طرح سے کاموں پہ اپنے کہ ان کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا۔ جب یہ سارا پلان بن گیا، پھر انہوں نے دنیا کے کام شروع کیے۔ ہم کام کرتے ہیں، کہا جائے نا ذرا یہ ٹیبل موو کر دیں، پوری بات بھی نہیں لوگ سنیں گے نا، اٹھ کے چل پڑیں گے۔ وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا دروازہ چھوٹا ٹیبل بڑا، پھر کھپائی لگے گی، پھر کہیں گے اچھا اب اس کو واپس کریں، ادھر رکھیں، کیا کریں۔ یہ ایک جنرل بات ہے، آپ کی مثال نہیں دی، مثال دے رہی ہوں کہ آج ہم پاکستانی یا ہم مسلمان اس طرح ہوڑ مت کے ساتھ کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کام ہوتے کم ہیں، بگڑتے زیادہ ہیں۔ انہوں نے پوری ایسی زبردست پلاننگ، اور آپ دیکھیے نہ سیل فون ہے کہ چلو السلام علیکم ہم نکل آئے آپ بھی نکلیے، کوئی اس طرح کے کوئی ریموٹ سسٹم نہیں تھے، لیکن سب ایک ہی وقت پہ مدینہ میں پہنچے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے، ادھر سے، ٹائم، اسپاٹ، ایوری تھنگ پہلے پلان کر لی۔ اب کیا ہوا؟ مسلمان کوئی سوئے ہوئے تھوڑی تھے، خبر ادھر بھی پہنچ گئی کہ یہ سارا کچھ ہونے لگا ہے۔ آپ نے شورا بلائی، یہاں سے اللہ کے نبی کا دیکھیے کردار، مشورہ کرنے والا دوبارہ آپ کو دکھے گا، کیا کیا جائے۔ آپ نے آج تک شاید اس صحابی کا نام سیرت میں نہیں سنا، ابھی تک کی سیرت میں، سلمان فارسی، اور میرا نہیں خیال آگے بھی کچھ سنیں گے ان کے بارے میں۔ عام صحابی تھے، فارس سے آئے تھے، یعنی عربی نہیں تھے، فارسی تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ ہاں ہاں ضرور۔ کہا ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ دشمن سے بچنے کے لیے شہر کے باہر چاروں طرف ایک گہری سی کھائی کھود دیتے ہیں، وہ اتنی گہری ہوتی ہے کہ دشمن نہ اس کے اندر سے گزر کے آ سکتا ہے اور نہ اس کو پھلانگ سکتا ہے۔ اس طرح جب دشمن اندر آ ہی نہیں سکتا تو دفاع ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کہا؟ بیٹھ جاؤ آرام سے، ہم نہیں کر سکتے، ہم نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں، ہمارے لیے یہ مشکل ہے، اور کام کوئی آسان نہیں تھا، زمین کھودنی تھی، جس طرح دل کھودنے مشکل ہے نا، اس طرح زمینیں کھودنی بھی مشکل ہے، لیکن اس وقت یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا مسلمانوں کے پاس، کیونکہ ہتھیار تو ہے ہی کوئی نہیں تھا. بس اب آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس حالات ایسے آ جاتے ہیں، آپ کے کچھ ہوتا ہی نہیں کہ جو آپ مہمان کو پیش کریں، تو گھر سے ہی جوڑ توڑ کرنا پڑتا ہے، عقل مندی کا کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا حال یہی تھا کہ ہے کچھ نہیں لیکن دفاع کرنا ہے. کیا نصر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے، ہتھیار چھوڑ دیتے، معافی مانگ لیتے، صلح نامہ لکھ لیتے، چلو بھائی تم یہ کر لو وہ کر لو، ہم مدینہ میں تمہیں دیتے ہیں، پلیز تم نہ آنا. یہ تو بزدلوں کی باتیں ہوتی ہیں، مقابلہ کر کے ایک ایک بندہ اس میں کام آ جائے گا، ہمیں یہ منظور ہے، لیکن ہم دشمن کے آگے ترنی والا نہیں بنیں گے. اس کے بعد جو ہوا وہ تو آسمان نے کبھی بھی نہیں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صحابہ کرام نے خندق کھودنی شروع کی، اور آپ سنیے اور آپ دیکھیے کہ کیا کیا اس دین کے دفاع کے لیے کام ہوئے. مدینہ مشرق، مغرب اور جنوب، تین طرف لاوے کی چٹانیں ہیں، یعنی تین طرف پہاڑ ہیں، اس لیے شمال کی طرف لشکر کے اندر آنے کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ آئیں گے. اللہ کے نبی نے اسی جانب حرہ شرقیہ یعنی مشرق مغربیہ کے درمیان کا سب سے تنگ مقام منتخب کیا، کم و بیش ایک میل ہے، وہاں خندق کھود کر دونوں حروں کو ملا دیا. مغرب میں یہ خندق سلح پہاڑی کے شمال سے شروع ہوتی تھی اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس ہر شرکیہ کے ایک بڑے ہوئے سرے سے جا ملتی. اندازہ ہو رہا ہے، یہ بک ایٹلس سیرت آپ اس میں بعد میں دیکھیے، آپ کو اس کے پورے نقشے ملیں گے. یعنی مدینہ کے چاروں طرف جہاں جہاں تو پہاڑ تھے نا، ادھر تو نہیں، لیکن جہاں دو پہاڑی سلسلوں کے بیچ میں کوئی میل آدھا میل جگہ تھی، وہاں زمین کھودنی شروع کر دی. کیسے کیا اتنا بڑا کام؟ 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا. ہائی لائٹ کریں اس کو، ہاتھ پتہ عربی میں کتنا ہوتا ہے؟ یہ انگلی سے لے کے یہاں تک 40 ہاتھ آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ تقریباً 50 فٹ، سوا فٹ کے قریب ایک کونی تک ایوریج آپ لگا سکتے ہیں. اب آپ سوچئے 50 فٹ لمبا کتنی ہوگی جگہ بھلا، یہاں سے لے کے یہ پتہ نہیں پیچھے تک کتنا ہوگا، اندازہ لگائے. اور خندق یوں نہیں کہ بس ایک لائن کھینچنی ہے، گہرائی میں اتنی کہ دشمن کود نہ سکے، میرے حال 8-10 فٹ تو نیچے جائے گی نا، اور چوڑائی میں اتنی تو ہوگی نا کہ ایک بندہ لمبے قد کا بندہ چھلانگ مار کے نہ جا سکے اور گھوڑ سوار بھی نہ جا سکے. خود خندق کھودنے اور مٹی ڈھونے میں شریک ہوئے، لوگ رجس پڑھتے اور آپ جواب دیتے، آپ رجس پڑھتے تو لوگ جواب دیتے. کیا ہے ابھی سناتی ہوں آپ کو ان کے کچھ رجس، مین دل نرم کرنے والے اشعار. آج کے دور میں تو لوگ اس وقت انڈین گانے سنتے ہیں نا، لیبر ورک کرتے ہوئے، یا قوالیاں ہوتے ہیں یا گانے سنتے ہیں نور جہاں کے جو لیبرز ہوتے ہیں. دین کے کام ہو رہے ہیں، اللہ کی خوشی کے لیے ہو رہے ہیں، جنگ کے لیے تیاریاں، اور زبان پہ پھر اچھے کلمات ہیں. اور یہ ہے وہ موٹیویشن جو لوگوں کو ملتی ہے. اتنی مشقت برداشت کی لوگوں نے خندق کھودنے میں، اور خاص طور پہ سردی اور بھوک کی شدت، ہتھیلی پر جو لائے جاتے اور بو دینے والی چکنائی کے ساتھ کھانا بنایا جاتا، لوگ اسی کو کھا لیتے. ہائی لائٹ کریں، ایک ہتھیلی یعنی ایک مٹھی بھر جو بدبو آتی ہوئی چربی میں پکا کر کھلائے جاتے تھے، حالانکہ خلق سے اس کا گزرنا مشکل ہوتا تھا. لوگوں نے رسول اللہ سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک پتھر باندھے ہوئے دکھلائے، تو آپ نے انہیں اپنے پیٹ پر 2 پتھر دکھائے. اتنی بھوک سے یہ دین آیا. آپ دیکھیں کہ یہ دین ایسے نہیں بچا، آج بھی یہی خندقیں کھودنی ہیں، زمین میں نہیں جوانوں کے ذہنوں میں. آج بھی کفر کی یلغار ہماری ینگ جنریشن کے دماغ پر ہے. اتنی گہرائی خندقیں کھودیں، اسلام کا اتنا خوبصورت ان کو امیج دکھا دیں کہ لوگ اس طرح سے اسلام کے اوپر آنے لگ جائیں کہ ان کو کوئی چیز نہ لگے اس کے سوا. چند روایتیں شیئر کروں گی. صحیح بخاری روایت ہے 2834، اور ساری روایتوں کے جواب میں آپ نے محاسبہ، میں آج دین کے لیے کتنا کر سکتی ہوں، خندق کھود سکتی ہوں، باقی باتیں تو دور کی بات ہے. حضرت انس کی روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی خندق میں گئے تو مہاجرین اور انصار سردی کے زمانے میں صبح کے وقت خندق کھودتے تھے،
آپ کو پتا کہ ہمارے ہاں ایک بات معروف ہے کہ صبح ہاتھ ہی نہیں کھلتے سردی کی وجہ سے، اکڑے ہوتے ہیں ہاتھ۔ جن کے پاس غلام بھی نہ تھے جو ان کے لیے کام کرتے، جب آپ نے ان کی پریشانی اور بھوک کی حالت دیکھی تو فرمایا، یہ ہیں وہ رجزی اشعار، اللہم ان علیش عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو بے شک آخرت ہی کی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، پس تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اب آپ سوچئے، لوگ بھوکے ٹھنڈ میں خندق کھود رہے ہیں، پیٹ میں بھوک ہے، چلے پیٹ بھراؤ نا تو بندہ فن کے طور پہ ہی کر لے، اور اللہ کے نبی کی زبان سے کیا پتہ چلا کہ فکر نہ کرو دنیا کی، اگر تھوڑی قربانیاں دے رہے ہو اصل عیش تو آخرت کی ہے، اور ساتھ ہی ان کے گناہوں کی بخشش تھی۔ تو آپ دیکھیے صحابہ کے دل کھلے ہوں گے نا، یہاں سے لیڈرشپ بات پتہ چلتی ہے کہ جب لوگ کام کر رہے ہو تو آپ ان کو تھپکیاں دیں، یہ نہیں کہ بٹھاؤ آؤ چھوڑو آؤ چائے پیتے ہیں، تم بھی نہ کرو ہم بھی نہیں کرتے کل کر لیں گے، نہیں، کام کرنے والوں کو جا کر تسلیاں دے ان کو کہ ماشاءاللہ اور میرے جوان لگے ہوئے ہیں اور یہ اور وہ۔ جواب میں مہاجرین اور انصار نے کہا، اب آپ دیکھیے کہ ان کا بھی انداز کتنا پیارا ہے، کہنے لگے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے، جب تک زندگی ہے تب تک لڑتے رہیں گے۔ یعنی صحابہ اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں ہاں ہم نے نہیں پیچھے ہٹنا، ہم نے تو رہتی زندگی تک آپ کے ساتھ کام کرنے کی نیت کی ہے۔ اسی طرح خندق کے دن برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ خندق کی مٹی اٹھا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کا پیٹ مٹی سے چھپ گیا، اتنی مٹی پیٹ پہ لگی، آپ کے سینے پر بہت زیادہ بال تھے، آپ ابن رواحہ کے یہ اشعار پڑھتے جاتے اور مٹی اٹھاتے جاتے، یہ بھی اشعار بڑے خوبصورت ہیں، اللہم لولا انت مہتدینا ولا صدقنا ولا صلینا، اے اللہ اگر تو ہدایت نہ دیتا اور فضل نہ فرماتا تو نہ ہم صدقہ دیتے نہ ہم نماز پڑھتے۔ یعنی سارا کریڈٹ پھر اللہ کو ہی دے رہے ہیں کہ اس نے توفیق دی، اے اللہ ہمیں تسکین عطا فرما اور دشمنوں سے مقابلے کے وقت ہمارے پاؤں جما دے، انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، اگر یہ ہم سے فتنہ کریں گے تو ہم نہیں مانیں گے۔ پھر آپ نے آخری مصرے میں اپنی آواز کو لمبا کیا، کتنا پیارا منظر ہوگا، آپ کو پتا ہے کہ خندق کے دوران کئی نشانیاں اللہ نے دکھائیں، یہ اصل میں صحابہ کے لیے اب ایک قسم کا ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے زندگی کا۔ ابھی آپ سنیں گے کہ غزوہ خندق تک جتنے حملے تھے دشمنوں نے کیے پہل، اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اب ہم تمہارا انتظار نہیں کریں گے، جہاں ظلم دیکھیں گے ہم خود بھڑیں گے۔ یعنی بالکل آپ کہہ لیں کہ اس وقت میں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی زندگی کے پرائم ٹائم پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ کچھ معجزات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کس طریقے سے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پورا کرا کے رکھے گا، سنیے اور اپنے اوپر لیجئے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے غزوہ خندق کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دیکھا کہ آپ نے رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز پڑھائی اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کون آدمی جا کر دشمن کے حالات کا جائزہ لے کر آئے گا؟ نبی کریم نے اس سے وعدہ کیا کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، لیکن کوئی کھڑا نہ ہوا، سردی، سارے دن کے تھکے ٹوٹے بھوکے، اب سردی پھر سفر، کوئی نہ اٹھا۔ رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد آپ نے دوبارہ نماز پڑھائی، کون سی؟ تہجد کی، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر وہی اعلان کیا اور اس مرتبہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ پھر بھی شدت خوف، بھوک اور سردی کی شدت سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ مجھے یہاں وہ آیت یاد آ رہی ہے سورت بقرہ کی جس میں پانچ مصائب کا تذکرہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، نہ ہم نے بھوک سہی، نہ خوف سہا، نہ تکلیف سہی، کہتے ہیں کوئی بھی نہ کھڑا ہوا، تو نبی کریم نے مجھے بلایا، اس وقت میرے لیے کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا، یعنی نہ نہیں کر سکا، جیسے میں آپ میں کسی سے کہوں کہ آپ کو تو جانا ہی پڑے گا شام کو موس، تو پھر تو نہ نہیں کریں گے نا، خیر کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، حذیفہ تم جاؤ اور دیکھو کہ دشمن کے کیا حالات ہیں اور واپس ہمارے پاس آنے تک کوئی نیا کام نہ کرنا، یا نوٹ کیجئے گا انسٹرکشن کیا ہے، صرف خبر لے کے آنی ہے، کچھ اور نہیں کرنا، یعنی کوئی چھیڑ خانی نہیں کرنی، کسی کو مارنا نہیں، چنانچہ میں چلا گیا اور دشمن کے لشکر میں گھس گیا جہاں ہوائیں اور اللہ کے لشکر اپنے کام کر رہے تھے۔ ہوا بھی تیز تھی اور لشکر جو تھے فرشتوں کے ہوں گے، اور ان کی کوئی ہنڈیا آگ اور خیمہ ٹھہر نہیں پا رہا تھا، یعنی آندھی آ گئی اللہ نے ان کی ہانڈیاں الٹ دیں۔ اور ابو سفیان بن حرب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، گروہ قریش ہر آدمی دیکھ لے کہ اس کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے، یعنی ان کو اہم بات بتانے لگا تھا۔ کہنے گئے، ادھر بھی دیکھو اور ادھر بھی دیکھو، یعنی تمہارے پاس کوئی جاسوس تو نہیں؟ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جنگوں میں اس وقت جاسوسی اسی طرح ہوتی تھی، یعنی میک شور تھا کہ ہماری میٹنگ کی بات کوئی دوسرا تو نہیں سن رہا۔ اس پر میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا اور اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اب دیکھیے کہ جب ان کے ساتھ والا ان کو دیکھتا تو پہچان سکتا تھا نا، بجائے اس کے کہ وہ پوچھے انہوں نے خود ہی پوچھ لیا، تم کون ہو؟ اس نے بتایا، میں فلاں بن فلاں ہوں، یعنی انہوں نے اس کو باتوں میں لگا لیا۔ پھر ابو سفیان کہنے لگا، اے گروہ قریش بخدا، اب یہ دیکھیے جو اس کی لیڈرشپ کی بزدلی تھی نا، تو دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی باہر کا بندہ نہ سنے کہ بڑی ٹاپ سیکرٹ بات ہے، بخدا اس جگہ تمہارے مزید ٹھہرنا ممکن نہیں رہا، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، بنو قریظہ نے بھی ہم سے وعدہ خلافی کی ہے اور ہمیں ان کی طرف سے ناپسندیدہ حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس ہوا سے جو حالات پیدا ہو گئے وہ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ کوئی ہانڈی ٹھہر نہیں پا رہی، آگ جل نہیں رہی، خیمے اپنی جگہ کھڑے نہیں رہ پا رہے، اس لیے میری رائے تو یہ ہے کہ تم لوگ واپس روانہ ہو جاؤ، اور میں تو واپس جا ہی رہا ہوں۔ یہ دوسرا موقع جو آپ ابو سفیان کی لیڈرشپ کی ویکنیسز دیکھ رہے ہیں۔ لیڈر کہتے ہیں نا جلدی چلتے ہیں تو باقی بھی کہیں گے، وہ کہتے ہیں اب چلو چلتے ہیں، اب کسی نے کچھ نہیں لینا تو سارے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کی طرف چل پڑا جو رسی سے باندھا گیا تھا، اور اس پر سوار ہو کر ریڑھ لگا دی اور تین مرتبہ اچھلا، لیکن جب اس نے رسی چھوڑی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں صحابی حذیفہ کہ اگر اللہ کے نبی نے مجھے وصیت نہ کی ہوتی کہ کوئی نیا کام نہ کرنا جب تک میرے پاس واپس نہ آ جاؤ، تو میں چاہتا تو اپنا تیر مار کر اسے قتل کر سکتا تھا، یعنی ابو سفیان بالکل حذیفہ کی رینج میں آ گئے۔ لیکن اللہ کے نبی نے دیکھیے جو ایک بات کہی، رات کے اندھیرے میں دشمن میں جا کے بھی حذیفہ کو نہ بھولی۔ ہم کیا کہتے ہیں، او میں پھر بھول گئی، آج پھر بھول گئی، او یاد ہی نہیں رہا، بیسیوں بار ایک بات ہوئی ہوگی، ہم پھر 21ویں بار وہی غلطی دہرا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، میں قتل کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا۔ بھلا کیوں؟ اللہ نے ابو سفیان کو ایمان دینا تھا، اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ وہی کا حصہ ہوتی تھی، اگر اسے ابو سفیان فوت کر دیے جاتے تو پھر ایمان سے بغیر جاتے نا۔ تو آپ دیکھیے جہاں جہاں اللہ کے نبی نے صبر کیے نا، وہاں لوگوں کو ایمان ملا۔ خیر کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کی طرف واپس روانہ ہو گیا۔ آپ اس وقت اپنی کسی زوجہ محترمہ کی بالوں سے بنی ہوئی چادر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ کتنی دفعہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اللہ کے نبی رات میں؟ تیسری بار، پہلے شروع کیا، پوچھا کوئی جائے گا نہیں، پھر پوچھا تو یہ گئے، اب آئے ہیں تو پھر نماز پڑھ رہے تھے۔ کافی نہیں تھا دن کا کام، اور اتنا مشکل کام۔ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے گھر کا زیادہ کام کر لے تو اس دن ٹوٹ کے سوتے ہیں، اور خندق کھودی بھی تھی کوئی چھوٹی بات تھی؟ یہ بےچینیاں تھی، اللہ مجھے بھی یہ لگا اور آپ کو بھی لگا دے۔ مجھے دیکھ کر آپ نے اپنے خیمے میں ہی بلا لیا اور چادر کا ایک کونا مجھ پر ڈال دیا، یعنی سردی میں سے آئے تھے تو کہا یہ چادر تم بھی لے لو۔ پھر رکوع اور سجدہ کیا، جب تک میں خیمے ہی میں رہا، جب سلام پھیر چکے تو میں نے آپ کو ساری بات سنا دی، اور بنو قطفان کو جب پتا چلا کہ قریش نے کیا کیا تو وہ اپنے علاقے کو واپس لوٹ گئے۔ یہ مسند احمد کی روایت 2334 نمبر کی روایت ہے۔ یہاں اتنی روایت ہے لیکن اس سے کچھ اضافہ اور روایات میں کہتے ہیں کہ جب میں نکلا، سردی اتنی تھی نا، لیکن اللہ کے نبی کی دعا سے نکلے تھے، کہتے جب میں اپنے گھوڑے پہ بیٹھا، ایڑ لگائی، تو مجھے ایسے لگے کہ میرے چاروں طرف کسی نے کوئی موٹا کمبل دیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں واللہ میں اپنے خیمے میں بیٹھا ٹھٹھر رہا تھا، لیکن اس گھوڑے پہ بیٹھ کے مجھے سارا رستہ آنے اور جانے میں کوئی ٹھنڈ نہیں لگی۔ تو لہٰذا جب لوگ آپ کو کہیں گے نا -20s میں جا رہی ہیں، تو آپ نے کیا یاد کرنا ہے؟ حذیفہ کو یاد کرنا ہے۔ چھٹیاں نہیں کرنی دسمبر میں، آپ کو ٹھنڈ لگے گی انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا۔ گھر رہنے والوں کو زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے، جو کرتا نہیں ہے نا کام وہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا کچھ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت حذیفہ کو کتنا ریوارڈ ملا اس پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی۔ حضرت حذیفہ کا لقب آتا ہے کسی کو معلوم ہے؟ جی صاحب سر رسول، اللہ کے نبی کے رازدان تھے. تو آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی پھر اس طرح کی آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں کہ بندہ نہ نہیں کر پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے کام کروا لیتا ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت عائشہ سے سنتے ہیں، حضرت سعد کی بہادری کا واقعہ. کہتی ہے کہ لوگوں کے قدموں کے نشان دیکھ کر میں نکلی، میں نے اپنے پیچھے زمین کے چیرنے کی آواز سنی. میں نے پلٹ کر دیکھا تو اچانک میرے سامنے سعد بن معاذ آ گئے. ان کے ساتھ ان کا بھتیجا حارث بن عوض تھا جو ڈھال اٹھائے ہوئے تھا. میں زمین پر بیٹھ گئی. حضرت سعد وہاں سے گزر گئے. انہوں نے لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی، اس سے ان کے عذاب باہر نکلے ہوئے تھے، یعنی وہ چھوٹی تھی، جن کے متعلق مجھے نقصان کا اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں نہ کہیں تیر لگنے کا ڈر ہے، کیونکہ حضرت سعد تمام لوگوں میں عظیم تر اور طویل تر تھے، اور وہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے یہ رضیہ شعر پڑھ رہے تھے. کیا تھے شعر؟ تھوڑی دیر انتظار کرو، لڑائی اپنا بوجھ اٹھائے گی، اور وہ موت کتنی اچھی ہے جو وقت مقرر پر آ جائے. اس کے بعد میں وہاں سے اٹھی اور ایک باغ میں گھس گئی. دیکھا وہاں مسلمانوں کی جماعت موجود ہے، جس میں حضرت عمر فاروق بھی شامل ہے، اور ان میں سے ایک آدمی کے سر پر خود ہے. حضرت عمر نے مجھے دیکھ کر فرمایا، تم کیوں آئی ہو؟ جیسے غصے والے مرد کہتے ہیں نا عورتوں کو باہر دیکھ کے، آپ کیوں باہر آ گئی ہیں، چلو گھر بھاگ جاؤ. بہرحال انہوں نے ایسے تو نہیں کہا ہوگا. بخدا تم بڑی جری ہو گئی ہو، یعنی بڑی بہادر ہو گئی ہو کہ ان حالات میں تم باہر نکل آئی رات کو. تم اس چیز سے کیسے بے خطر ہو گئی کہ کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی تمہیں پکڑ کر لے جائے. یہاں حضرت عائشہ کی عمر بھی تو ذہن میں رکھے، چھوٹی سی بچی تھی. وہ مجھے مسلسل ملامت کرتے رہے، حتیٰ کہ میں تمنا کرنے لگی کہ اس وقت زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں. کبھی آپ کو اپنے ابا سے ڈانٹ پڑی ہو تو آپ کا بھی یہی حال ہوا ہوگا بچپن میں. اسی دوران اس آدمی نے اپنے چہرے سے ہود ہٹایا تو وہ طلحہ بن عبید اللہ تھے. وہ کہنے لگے، ارے عمر، آج تم نے بہت ہی حد کر دی. اللہ کے علاوہ کہاں جانا ہے اور کہاں پکڑ کر جمع ہونا ہے؟ یعنی ان کو کہنے لگے کتنی سختی نہ کریں ان پہ. پھر حضرت سعد پر مشرکین قریش میں سے ایک آدمی جس کا نام ابن ارقا تھا تیر برسانے لگا. کہنے لگا، یہ نشانہ روکو کہ میں ابن ارقا ہوں. وہ تیر حضرت سعد کے بازو کی رگ میں لگا اور اسے کاٹ گیا، یعنی یہ رگ کٹ گئی. حضرت سعد نے اللہ تعالی سے دعا کی، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک میری آنکھیں بنو قریظہ کے معاملے میں ٹھنڈی نہ ہو. کیا یہ بات میں آپ کو سناؤں گی. بنو قریظہ کے لوگ زمانہ جاہلیت میں ان کے دوست اور آزاد کردہ غلام تھے. خیر اللہ نے ان کا زخم بھر دیا اور اللہ نے مشرکین پر آندھی مسلط کر دی اور لڑائی سے مسلمانوں کی کفایت فرما لی، اور اللہ تعالیٰ تور اور غالب ہے. یہاں تک بات سن لی؟ یعنی سعد بن معاذ کو تیر لگا لیکن ان کو ایک قبیلے کی عہد شکنی کا پتہ چل گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کا برا انجام دیکھ کے مرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فوراً زخم کو بھر دیا. یہ وہی بندہ ہے جس کی بات اللہ نہیں جھٹلاتا، کیونکہ یہ لوگ اللہ کو دکھا چکے ہوتے ہیں کہ ہم تیری بھی ہر بات مانتے ہیں. اب اس واقعے کو یہیں چھوڑ دیں، آگے پر آ چلے گا، حدیث پوری کرتے ہیں. اسی طرح ابو سفیان اور ان کے ساتھی تہامہ واپس چلے گئے. عیینہ بن بدر اور ان کے ساتھی نجد چلے گئے. بنو قریظہ واپس اپنے قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے. اللہ کے نبی مدینہ واپس آ گئے، اسلحہ اتار کر حکم دیا کہ چمڑے کا ایک خیمہ مسجد میں سعد کے لیے لگا دیا جائے. اسی دوران جبرائیل علیہ السلام آئے، غبار جن کے دانتوں پر اپنے آثار دکھا رہا تھا. دیکھیں جبرائیل کی بھی یہاں بات بتائی گئی. وہ کہنے لگے کہ آپ نے اسلحہ اتار دیا، اللہ کی قسم ملائکہ نے تو ابھی تک اپنا اسلحہ نہیں اتارا. بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیے اور ان سے قتال کیجیے. چنانچہ اللہ کے نبی نے اپنی زرہ پہنی اور لوگوں میں کوچ کی منادی کرا دی اور روانہ ہو گئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ غزوہ خندق میں باہر سے سارے دشمنوں سے تو مسلمانوں نے خندق کھود لی تھی نا. ایک قبیلہ تھا جو مدینہ کے اندر تھا، یہود کا، بنو قریظہ اس کا نام تھا. اللہ کے نبی آئے تو انہوں نے مدینہ کے یہود سے کیا کیا تھا؟ عیساک مدینہ، اس میں کیا تھا کہ آپ نے مدینہ کا دفاع کرنا ہے. ایک ٹریٹی ہوئی تھی نا، دھوکہ نہیں دینا. اس معاہدے کی روح سے بنو قریظہ کو کس کا ساتھ دینا تھا؟ مسلمانوں کا. انہوں نے کیا کیا؟ آگے آئے گا تو ابھی ادھر ہی پھر سن لیں کہ انہوں نے باہر سے آنے والے لوگوں کو پتا چلا کہ ہم تو باہر اندر نہیں جا سکتے. انہوں نے رابطہ کیا بنو قریظہ سے کہ تم اندر سے مسلمانوں پہ حملہ کرو تاکہ ان کو پتا چل جائے. ان کو نہیں ماننا چاہیے تھا لیکن انہوں نے کوشش کی. یہ تھی غداری.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مي وايس ٹھیک ہے؟ پچھلے سیشنز میں ہم نے جو ہے غزوہ احد کے بعد کے واقعات دیکھ رہے تھے, جس میں انہوں نے جو دشمنوں نے پہلے 10 صحابہ کو بلا کر غداری کی, پھر 70 صحابہ کو بلا کر پھر غداری کی, اور اس کے بعد بنو نذیر والوں نے جو کہ یہودی تھے انہوں نے بھی غداری کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. اور پھر ہم نے دیکھا جو ہے بدر, دوسری بدر, جہاں پر جو ہے مسلمان پھر لڑنے کے لیے گئے قریش مکہ سے, اور لیکن ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ جو آیا تھا وہ واپس چلے گئے. اور آج ہم نے غزوہ خندق کا وہ دیکھا جو جس میں یہ تھا کہ جو غزوہ بدر دوسری والی تھی اس کے بعد امن قائم ہو گیا تھا 1.5 سال تک, لیکن اس عرصے میں مسلمانوں نے جو ہے دعوے کا کام کیا اور مسلمانوں کی اصلاح ہوئی. اس کے بعد جو بنو نذیر جو خیبر میں چلے گئے تھے انہوں نے پھر سازشیں شروع کی اور سارے جو عرب کے علاقے تھے ان سے رابطہ کیا اور دوبارہ جو ہے مسلمانوں پر اٹیک کرنے کی کوشش کی. اور پہلے جو یہود کے 20 سرداروں نے قریش کے پاس گئے اور انہیں مدینے کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا, اور پھر بنو غطفان کے پاس گئے اور جو باقی جو قبیلے تھے ان کے پاس بھی گئے, اور سب نے مل کر مسلمانوں پر اٹیک کرنے کا ارادہ کیا اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا ارادہ کیا. لیکن مسلمان تھے وہ غافل نہیں تھے, ان کو پتہ چل گیا تو انہوں نے بھی تیاری شروع کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا جو کہ فارس سے آئے ہوئے تھے, اور وہاں اگر جنگ وغیرہ ہو تو وہ اس طرح دفاع کرتے تھے کہ خندق کھود کر دشمنوں سے دفاع کیا جاتا تھا. تو یہ رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی اور اسی پر اتفاق ہو گیا کہ خندق کھودیں گے. اور مدینہ کے تینوں اطراف چٹانیں تھی تو ایک ہی جگہ سے جو دشمنوں کے آنے کا ڈر تھا, تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا پلان بنایا اور ایک ایک صحابہ کو کتنی خندق کھودنی ہے وہ ان کو بتا دیا کہ کس طرح کرنا ہے. تو اور ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس میں حصہ لیا. اور یہ بہت مشکل وقت تھا مسلمانوں کے لیے کیونکہ بہت ٹھنڈ تھی اور بھوک کی شدت بھی تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے ساتھیوں کو موٹیویٹ کیا, اشعار سنائے اور خوشخبریاں دی جنت کی, اور پھر ہم نے وہ والی حدیثیں جو استاذہ جی نے سنائی تھی حضرت حذیفہ کی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات جو ہے صحابہ سے پوچھا کہ کون جا کے دشمنوں کی خبر لائے گا, تو اتنی ٹھنڈ تھی کہ کسی کو جانے کی جرت نہیں ہوئی تو کوئی ایک نے بھی نہیں اٹھا. پھر دوبارہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی اور پھر پوچھا تو تبھی بھی کسی نے نہیں اٹھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کہا کہ تم جا کے جو ہے دشمنوں کے پاس سے خبر لے آؤ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی ایک کام بھی نہیں کرنا, ایکسٹرا نہیں کرنا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تو وہ چلے گئے دشمنوں کے پاس, اور وہاں جا کر انہوں نے جو ہے ابو سفیان کی اسپیچ سنی वहां इतनी मतलब इतनी ज्यादा हवा थी कि उनकी सारी चीजें उलट पलट हो रही थी, और उन्होंने वापस जाने का प्लान किया। तो और हजरत हुज़ैफ़ा रजी अल्लाह अन्हु चाहते तो अबू सुफियान को तीर मारकर खत्म कर सकते थे, लेकिन उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस जो है उन्हें याद थी, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया और बस खबर लेकर वापस आ गए। और वो कहते हैं कि चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी उनको, तो वो इतनी ठंड में भी उन्हें ऐसा लगा कि गर्म चादर उनके इर्द गिर्द लपेट दी गई हो, और उन्हें अपने खैमे में ज्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन जब वो बाहर चले गए दुश्मनों की खबर लेने के लिए उन्हें बिल्कुल ठंड महसूस नहीं हुई। और इस तरह दुश्मन जो है सारे अपने अपने इलाके वापस चले गए। और हमने हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह का किस्सा भी सुना। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि उनके बारे में कि वो आ रही, वो कदमों के निशान देखकर मुसलमानों के पास आने लगे, तो उन्हें रास्ते में जो है हजरत साद बिन माज नजर आए, जो वो जिरा या कुछ पहने हुए थे, लेकिन एक जगह से उनकी जिरा खाली थी। तो उन्होंने उनको खदशा हुआ कि कहीं तीर या कहीं वही जगह पर जो है दुश्मन मार न दें, और लेकिन उनके साथ ऐसा ही हुआ कि उन्हें एक तीर लग गया दुश्मन का। तो इब्ने अराका ने तीर बरसाया उन पर, और लेकिन उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि जब तक मैं बनू कुरैजा का अंजाम न देख लूं मुझे मौत न देना। और उनका जख्म जो है भर गया, और मुसलमान भी वापस आ गए। तो आकर तो नबी से फिर जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि आपने असलहा क्यों उतारा, जबकि फरिश्ते ने अभी तक असलहा नहीं उतारा है, और अब जो है बनो कुरैज़ा की तरफ चलना है। तो आई थिंक यहीं तक हमने देखा था, क्योंकि बनी कुरैजा ने अहद तोड़ा और उन्होंने गद्दारी की। वो मदीने के अंदर ही थे और अंदर से उन्होंने मुसलमानों पर हमला करने की कोशिश की। आई थिंक आज हमने यहीं तक देखा था। तो अभी हम जो है सही बुखारी की तरफ चलते हैं, बहुत ही मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ते हुए। हम सही बुखारी में हज के बयान में आई थिंक हदीस नंबर 781 को शुरू करना है। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. مختصر صحیح بخاری, اس میں سے ہم کتاب الحج کر رہے ہیں اور کتاب الحج میں سے ہم حدیث نمبر 781 سے شروع کریں گے. پیچھے ہم نے کچھ مسائل دیکھے, آج اسی میں سے کچھ مزید چیزیں. آخری چیز جو ہم نے دیکھی تھی وہ کیا تھی کہ جب انسان احرام کی حالت میں ہو تو کیا خوشبو لگا سکتا ہے, یا اگر پہلے سے کپڑوں پہ خوشبو لگی ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اتارنے کا. اب ہم پڑھیں گے بالوں کو جمانا. یعنی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں کوئسچنس ہوتے ہیں, کیا کنگھی کر سکتے ہیں, کیا احرام کی حالت میں شاور لے سکتے ہیں. تو آئیے تھوڑا سا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں اسلام میں ہمیں کیا احکامات دیے گئے. من احل ملبدن, دیکھیں احل کا لفظ کیا ہے, حل یا حلو, لبئی کہنا یعنی احرام میں آنا. ملبدن کیا ہے, بالوں کو جمانا, یعنی بالوں کو جما کر احرام باندھنا. احل کا معنی کیا ہوا, احرام باندھنا. ملبدن بالوں کو جمانا. عرب لوگ اپنے بالوں میں کچھ لگا لیتے تھے چپکانے کے لیے تاکہ بال ادھر ادھر نہ بکھرے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل ملبدا, حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک پکارتے ہوئے سنا جبکہ آپ اپنے بالوں کو جمائے ہوئے تھے۔ تو احرام باندھتے وقت اس خیال سے کہ بال بکھرے نہ، پریشان نہ ہوں، گرد و غبار نہ پڑے، بالوں کو گوند کر یا کسی اور چیز سے جما لینا جائز ہے۔ عربی زبان میں اس کو تلبید کہتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ انگلش میں اور اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیل لگانا۔ جی یہی سننا چاہ رہی تھی کہ بعض لوگ بالوں کو پہلے جیل لگاتے ہیں، پھر اس کو کبھی اکڑاتے ہیں، کبھی کھڑا کرتے ہیں۔ میں نے عورتوں کو تو کبھی دیکھا سنا کیا ہوگا، لڑکوں میں میں نے دیکھا یہ رواج ہے۔ میں نے کسی کے گھر میں ایسی، میں نے کہا یہ کہتی میرے بیٹے کا، وہ پہلے کر کے پھر وہ گھوڑے کی طرح بال سیدھے کھڑے کر کے اس کو پش کرتے ہیں۔ پتہ نہیں اتنا وقت ہوتا ہے کہ سوچا جائے، مجھے تو پتہ بھی نہیں اسے فرق کیا لگتا ہے۔ لیکن بہرحال اس نیت سے کہ بال چپکا لیے جائیں، آپ کہتے ہیں کہ صحراؤں میں گرمی بہت ہوتی ہے تو بال بکھرے ہو نا تو گرمی زیادہ لگتی ہے، تو وہ ایسی کوئی جیل سی لیکن تو بالوں کو پکا چپکا لیتے ہیں کہ جیسے بس بال نہیں ہیں نیچے۔ تو بہرحال یہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس سے میرے آپ کے لیے عمل کی کیا بات ہے؟ دیکھیں کہ ویسے تو عورت کے لیے احرام کی حالت میں کوئی اسپیشل کپڑا کا اہتمام کرنا یا کچھ رکھنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جو آپ کے میرے کپڑے ہیں وہی ٹھیک ہیں۔ لیکن کوئی اس ڈر سے کہ بال بار بار کھلیں گے، ٹوٹنے کا ڈر ہے، تو اگر کوئی انڈر کیپ ڈال لیں بالوں میں، یا بعض دفعہ پلاسٹک کی کیپس بھی ہوتی ہیں، تو کوئی اس طرح کی باندھ کے اوپر اپنا دوپٹہ لے لے تو اٹس اوکے، وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ آپ کو ایک اپنے لیے اشارہ ملتا ہے۔ جی تیل بھی لگا لیں، خوشبو نہیں ہونی چاہیے، سادہ تیل لگا لے، وہ تو اور بھی نچڑے گا جب وہاں سے پسینے آئیں گے تو تیل تو اور بھی بہے گا۔ جو ایک نیچرل سمیل ہے وہ لگا، لیکن ایک چیز جس کو خوشبو کہتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جی جوڑا اوپر نہیں کر سکتے، یہاں گردن کے نیچے جیسے ہلکا سا بالوں کو جمع کریں وہ کر سکتے ہیں، بدھی پہ نہیں باندھ سکتے۔ یا کہہ لیں وہ جوڑا جو خوبصورتی کے لیے کیا جاتا ہے وہ نہیں ہے، باقی بالوں کا ایسے لپیٹ لپاٹ کے کہ ایک تو دکھے نہ۔ ایک بیٹھنے میں اکثر آپ دیکھیں کہ جب احرام میں آپ جاتے ہیں اور پھر سفر بھی بہت ہوتا ہے بیچ میں، تو چوٹی آپ کی پیچھے لگتی ہے تو بعض دفعہ اپنے ہی نیچے آنے لگتی ہے، تو ان ساری کباختوں کے لیے اگر آپ بالوں کا ایسے نیک کے اوپر کر لیں تو پھر انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے الہلال عند مسجد ذی الحلیفہ، مسجد ذی الحلیفہ کے پاس احرام باندھ کر لبیک پکارنا۔ بتا سکتے ہیں مسجد ذی الحلیفہ کہاں ہے؟ کیا پڑھا تھا پچھلے حصے میں اس کا؟ ذی الحلیفہ کیا ہے؟ مدینہ سے مکہ آتے ہوئے میقات کا نام ہے، ہر دفعہ وہاں سے گزرتے ہوں گے، تو وہاں آج بھی مسجد ہے، اس کو مسجد ذی الحلیفہ کہتے ہیں۔ یعنی جب لوگ مدینہ سے واپس مکہ آتے ہیں، یا مدینہ کے وہ جوار میں رہنے والے لوگ جب وہ واپس آتے ہیں تو پھر وہ یہاں سے احرام باندھتے ہیں، تو وہاں سے لبیک پکارنے کی بات کی جا رہی ہے۔ وانہ رضی اللہ عنہ قال ما اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد یعنی مسجد ذی الحلیفہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد یعنی مسجد ذی الحلیفہ سے تلبیہ شروع کر دیا۔ اب دیکھیے تلبیہ تو لبیک اللہم لبیک ہے نا، تو ابھی تو آپ مدینہ سے بہت دور ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ اونٹنی پر سوار ہوئے تو وہیں سے آپ نے تلبیہ کہا، بعض کہتے ہیں کہ آپ بیدا کی بلندی تک پہنچے تو لبیک کہا، لیکن مختلف باتیں، لیکن کہا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تینوں جگہوں پہ لبیک کہا۔ اب اکثر آپ دیکھیے کہ بسوں میں یا گاڑیوں میں، آپ جانتے ہیں ذی الحلیفہ پہ وہ ہمیشہ بس روکیں گے، گاڑی بھی روکیں گے، پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی نیت ہے تو جائیں، آپ احرام باندھیں، وہاں مسجد میں شاور کا بھی انتظام ہے، آپ فریش اپ ہوتے ہیں، جب جوں ہی واپس بس میں لوگ بیٹھتے ہیں تو اگر اس وقت تلبیہ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، اور ایک آدھ دفعہ کہا جائے اور پھر بعد میں مکہ کے قریب آئیں جب تو پھر کہا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ پھر آگے رکوب والارتداف فی الحج، حج میں ایک دوسرے کے پیچھے سوار ہونا، یعنی رکوب رکبہ سے فعول کے وزن پہ، یعنی ایک ہی سواری پہ دو لوگ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، یہ مراد ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان اسامہ رضی اللہ عنہ کان ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ ردف کبھی آپ نے اردو میں پڑھا؟ شاعری سے کسی کو دلچسپی ہے؟ جی کافیہ ردیف، کافیہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلا مصرع، اور ردیف دوسرا، یہ وہی لفظ ہے۔ عربی میں ردیف کہتے ہیں اونٹنی یا گھوڑے پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے نا، تو اس کے پیچھے بیٹھا ہوا شخص۔ اب آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو گاڑی والا آ گیا تو آپ پیچھے، اب آپ اس کے ردیف کہہ لیں خود کو، لیکن اونٹ میں تو آپ نے دیکھا بالکل پیچھے ہے نا، تو کافیہ کس سے؟ وقف کہتے ہیں ریڑھ کے ہڈی کے موڑوں کو، قرآن میں یہ وقفہ کا لفظ نہیں آتا، سورہ بقرہ میں ہی آتا ہے، وَكَفَّيْنَا بِالرُّسُلِ، کہ ہم نے رسولوں کو لگاتار بھیجا. تو کف کہتے ہیں یہ اپنی بیگ کا جو مہرے ہوتے ہیں نا، اسپائنل کارڈز کہتے ہیں. تو جب ایک شعر ہے وہ سامنے ہے نا، تو دوسرا ہمیشہ اس کے ساتھ والا مصرع برابر کا دیا جاتا ہے. یعنی اس میں ایک سمٹری کا معنی ہے کہ جو پہلا مصرع ہے وہ کافیہ کیوں ہے، کیونکہ بعد والا اس کے بالکل برابر پہ آئے گا. جیسے ریڑھ کی ہڈی یوں ہوتی ہے نا، برابری پہ آتی ہے. تو رتف کہا پیچھے بیٹھے ہوئے کو، کانا رتف نبی صلی اللہ علیہ وسلم من عرفتہ الی المزدلفتی ثم اردف الفتلہ من المزدلفتی الی منا فکلاہما فقال لم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی حتی رمی جمرت العقبتی. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عرفات سے ملفہ تک حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سوار تھے، پھر مزدلفہ سے منا تک آپ نے حضرت فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھایا. دونوں کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر لبائی کہتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی فرمائی. تو اس سے پیچھے بٹھانے کا بھی ہے. اچھا یہ کیا بات ہے بٹھانا؟ اصل میں ہمارے کلچر میں تو بہت ہی زیادہ وہ کہتے ہیں نا، قرآن کو پیچھا کرو، اوپر رکھنا، نیچے رکھنا، ظاہری تعظیم کی بات ہے. تو ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ جس نے احرام باندھا ہوا ہے وہ اتنا معتبر ہو گیا کہ اب آپ اس کے پیچھے بھی نہیں بیٹھ سکتے، اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر جانور میں طاقت ہے، ایک جانور پہ دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں، تو احرام آپ کو روکتا نہیں ہے. آپ نے نوٹ کیا کہ بعض دفعہ ہمارے کلچر میں ایسی ظاہری چیزوں کی بہت ٹیک کیئر کی جاتی ہے. احرام پہن لیا، اب جوتی ایسی نہیں پہننی، اچھا اب میں نے وضو کر لیا تو یہ ہو گیا، اور لائک بہت سارے سوال پوچھتے ہیں جب لوگ خاص طور پہ حج اور عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، انسان انسان ہے. جو اصل روح کی حکمت ہے اس کے اوپر زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال یہ حدیث ہمارے لیے جواز ہے کہ آپ ایک سواری پہ دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں، جبکہ ایک احرام پہ اور دوسرا اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. ما یلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. محرم، محرم کون ہوتا ہے؟ جس نے احرام پہنا ہوا ہے، احرام کی حالت. بیسیکلی دیکھیے، احرام کپڑے کا نام نہیں ہے. ہمارے ذہن میں احرام کے ساتھ کیا آتا ہے؟ وائٹ کپڑے. نہیں، احرام حالت ہے، جس حالت میں کچھ چیزوں کی پابندی لگ جاتی ہے. تو وہ کپڑے کے احرام کی حالت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. ان کپڑوں میں کچھ نہیں ہوتا، وہ کپڑے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو محرم وہ شخص جس نے احرام کی نیت کر لی. کس قسم کے کپڑے، چادر اور تہبند پہنے؟ اب یہ بھی بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے. تو اس کا جواب، وَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اِنْ تَلَقَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَمَا تَرَجَّلَ وَأَدَّهَنَا وَلَبِسَ اِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَصْحَابُهُ فَلَمْ يَنْهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِيَةِ وَالْعُزُورِ تُلْبَسُ الْمُزَّفَّرَةَ الَّتِي تَدْرَدُ عَلَى الْجِلْدِ فَاصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ وَذَلِكَ لِخَمْسِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعَ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ لِأَنَّهُ قَلَّدَهَا. اگر آپ عرب پہ نظر رکھیں نا، جہاں آپ کو شک ہو وہاں عرب لگا بھی لیں، تو انشاءاللہ آپ خود بھی اس کو پڑھیں، اور آپ گروپس میں اس کو بعد میں خود پڑھا بھی کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کی زبان کھلے گی. ثم نزل بعلى مكة عند الحجون وهو محل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وامر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحل وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن كانت معه امراته فهي له حلال والطيب والثياب. تفصیل سے ہمیں اللہ کے نبی سے اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ احرام میں کیا پہن سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کنگھی کرنے، تیل ڈالنے، تہبند پہننے اور چادر اوڑھنے کے بعد مدینہ سے روانہ ہوئے، اور آپ نے کسی قسم کی چادر اور تہبند پہننے کو منع نہیں فرمایا، البتہ زعفران سے رنگے ہوئے کپڑے جن سے بدن پر زعفران لگے ان سے منع فرمایا. یہ زعفران سے کپڑے کیوں رنگتے تھے؟
خوشبو کے لیے. آپ کہتے ہیں آج بھی عرب کلچر کے ساتھ خوشبوؤں کا تصور آتا ہے نا، کتنی خوبصورت خوشبوئیں ہیں، ان عطر ہیں، پرفیوم ہے، اسی طرح حنوت ہے، پھر اسی طرح سے آپ بخور ہے. تو یہ اپنے کپڑوں کو ہی رنگ میں رنگ لیتے تھے خوشبو کی وجہ سے، تاکہ خوشبو زیادہ آئے. تو ایسا کپڑا جس پہ زعفران لگا ہو اس کو نہیں پہننا چاہیے. الغرض صبح کے وقت آپ ذوالخلیفہ سے اپنی اٹھنی پر سوار ہوئے اور جب مقام بیضا میں پہنچے تو آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے لبیک کہا اور اپنی قربانیوں کے گلے میں قلادے ڈال دیے. یہ 25 ذی القعدہ کا واقعہ ہے. پھر آپ 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے، کعبہ کا طواف کیا اور صفہ مروہ کے درمیان سعی فرمائی. چونکہ آپ قربانی کے اونٹ ساتھ لائے تھے اور انہیں قلادہ پہنا چکے تھے، اس لیے احرام نہ کھول سکے. پھر آپ مکہ کی بلندی پر مقام حجون کے پاس فروکش ہوئے، یعنی وہاں سٹاپ اوور کیا رکے. چونکہ آپ حج کا احرام باندھے ہوئے تھے، لہٰذا طواف قدوم کے بعد پھر کعبہ کے قریب نہیں گئے، یہاں تک کہ عرفات سے واپس آئے اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کا طواف اور صفہ و مروہ کی سعی کریں، پھر اپنے بال کتروا ڈالیں اور احرام کھول لیں. یہ حکم انہی لوگوں کو دیا جن کے پاس قربانی کا جانور نہ تھا. کن کے پاس نہیں تھا؟ جو گھر سے نہیں لائے تھے. آپ کو یاد ہوگا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ اپنی جگہ سے قربانیاں ساتھ لے کر آتے تھے. تو وہ اشارہ ہے جس سے پہلے سے قلادہ پہنا دیا گیا ہو اور جس کے ساتھ اس کی بیوی ہو وہ اس کے لیے حلال ہے. اس طرح خوشبو اور دیگر لباس بھی اب حلال ہے. یہ بتائیے کہ لفظ قلادے کے لیے عربی زبان میں کیا لفظ ہیں، حدیث میں سے ڈھونڈ کے بتائیے مجھے. قلادہ پہنانا زیادہ دفعہ آیا یہ لفظ، اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں. قلدہ، دیکھیے صرف لفظ قلدہ ہے نا، ایک لفظ ہے نا. اردو میں اس کا ترجمہ بتا کیا؟ اس نے اس کو قلادہ پہنایا. تو اردو کا ترجمہ کریں گے تو چیز لمبی ہو جائے گی، اور عربی میں لفظ جو ہوتے ہیں وہ مختصر ہوتے ہیں. اچھا کسی کو یہ کہنا ہو کہ اس نے لبیک کہا تو کیا بولیں گے؟ اس ایک شخص نے لبیک کہا. یہ جملہ ہے نا، عربی میں اس کا ٹرانسلیشن کریں. صرف تین لفظ ہیں، لام با یا لبا. یہ وہ پنجابی والا لبا نہیں ہے. وہ ہمارے ایک انکل تھے تو ان کے پاس ایک ہسبینڈ وائف تھے، تو بہت بڑی عمر میں ہو کر ان کا بیٹا ہوا تو انہوں نے اس کا نام لبا رکھا تھا. کیسا نلبے ہے. تو لبا اس نے تلبیہ، تو اب یہاں دیکھیں گے تلبیہ کے بارے میں. تلبیت لبیک کا بیان. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان تلبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے تلبیہ کہتے تھے، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں پھر حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو ہی جملہ نعمتوں اور بادشاہت کا مالک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. تلبیہ کے الفاظ میں اضافہ کرنا جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ پر اکتفا کرنا بہتر ہے. تلبیہ کے اختتام پر رسول اللہ پر درود پڑھنا، جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگنا بھی بعض روایات میں آیا ہے. کبھی آپ ان جملوں پہ غور کریں نا، تو یہ بندہ مومن کی کیفیت ہر وقت ہونی چاہیے. آپ دیکھیے کہ ہم لوگ کہیں بھی تلبیہ کی بات سنیں، لبئی کی بات سنیں، تو ہمارا دل ایک دم ایسے اڑتا ہے نا. تو آپ اردو میں اس کو ذرا پڑھیں، میں حاضر ہوں. کب کہیں گے آپ؟ دن میں 5 دفعہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز سن کر کیا کہ لبیک اللہم لبیک. دل، دماغ، سوچ، محبت، پیار، خوشی کے ساتھ حاضر ہیں. زندگی کا یہی خلاصہ ہے کہ جب آپ کا رب آپ کو پکارے لبیک اللہم لبیک، جی اللہ میں حاضر ہوں. اسی سے پھر عادت ہوتی ہے. دیکھیے دن کی 5 نمازوں میں اگر آپ یہ عادت ڈالیں گے نا، تو آہستہ آہستہ بھی قربانیاں. حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا؟ اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ہم کہتے سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، اچھا فرض ہے، نفل، ابھی کتنا تو وقت رہتا ہے اللہ کے لبیک کہنے کا. تو یہاں سے اطاعت کا جذبہ ابھرتا ہے. عبادات میں جو فوری طور پہ لبئی کہہ دیتے ہیں نا، وہ عبادات کے بعد پھر معاملات میں، قربانیوں میں، دین کے غلبے میں سوچتے نہیں ہیں. اور جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا تو ہماری جگہ کوئی اور لے جاتا ہے. صحابہ کرام میں اتنی حرص تھی نیکیوں کی کہ دوسرے کو اپنی نیکی نہیں کرنے دیتے تھے، کہتے تھے اس معاملے میں میں تجھے آگے نہیں بڑھنے دوں گا. مثلا اگر رائٹ سائڈ پہ جگہ مل گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی، تو کوئی کہہ دے اچھا بھی تم ادھر مجھے آنے دو اور تم چلے جاؤ لیفٹ سائڈ پہ، تو صحابہ کہتے تھے نو میں تو یہ نہیں کروں گا، یا پہلی سب چھوڑ کے پیچھے آنا میں تو نہیں آؤں گا. تو یہ حرص ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. باب ہے التحمید والتسبیح والتکبیر قبل الاحلال عند الرکوب علی الذات، سواری پر سوار ہوتے وقت تلبیہ سے پہلے تحمید و تسبیح اور تکبیر کہنا. حدیث نمبر ہے 786. عن انس رضی اللہ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن معه بالمدینة الظهر اربعن والعصر بذی الخلیفۃ رکعتین ثم بات بها حتی اصبح ثم رکب حتی استوت به علی البیداء حمد اللہ وسبح وکبر ثم اہل بحج وعمرۃ واہل الناس بهما فلما قدمنا امر الناس فحلوا حتى كان يوم الترويه احل بالحج قال ونهر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه كبشين املحين. سبحان الله. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی چار رکعات پڑھیں اور ہم لوگ آپ کے ساتھ تھے، پھر ذو الخلیفہ میں عصر کی دو رکعت پڑھ کر رات وہیں رہے، صبح کے وقت وہاں سے سوار ہوئے اور جب سواری بیدا نام کی ایک جگہ بیدا میں پہنچی تو آپ نے الحمدللہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے حج اور عمرہ دونوں کے لیے لبیک کہا اور لوگوں نے بھی حج اور عمرہ دونوں کے لیے لبیک کہا. جب ہم مکہ پہنچے تو آپ نے لوگوں کو احرام سے باہر ہونے کا حکم دیا تو انہوں نے احرام کھول ڈالا، یہاں تک کہ آٹھویں ذوالحج کا دن آ گیا، پھر انہوں نے حج کا احرام باندھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کئی اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے اور مدینہ منورہ میں آپ نے سینگوں والے دو خوبصورت مینڈھے قربان کیے. کیا پتا چلا کہ اللہ کے نبی میں اتنی جسمانی طاقت تھی کہ کھڑے کھڑے اونٹوں کو ذبح کرتے تھے. آپ نے سنا ہوا نا کہ 63 قربانیاں اپنے ہاتھ سے کی اور باقی حضرت علی سے کروائیں. تو دور جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے پر پابندی تھی، اللہ کے نبی نے اس کو ختم کیا اور اپنے صحابہ کو ان مہینوں میں عمرہ کرنے کا حکم دیا. کیا ضرورت تھی ان چیزوں کو چھیڑنے کی جو پہلے سے مکہ والے لگے ہوئے تھے؟ تو یاد رکھیے کہ جب بھی سچا دین آئے گا پچھلے معاشرے یا پچھلے دور کی جو چیزیں ہیں ان میں چینجز تو کرنی ہی پڑیں گی، ورنہ تو پھر دین کا پودا پنپتا نہیں ہے. پھر اسی طرح قبلہ رو ہو کر احرام باندھنا، الاحلال مستقبل القبلتی، قبلہ رو ہو کر احرام باندھنا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان یلبی من ذی الخلیفتی فاذا بلغ الحرم امسک حتی اذا جا ذات ون بات فیہ فاذا صلی الغداۃ اغتسل وزعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل ذلک. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ ذو الخلیفہ تلبیہ کہتے اور حرم میں پہنچ کر اسے موقوف کر دیتے یعنی چھوڑ دیتے، اور مقام طوا کے پاس پہنچ کر شب بسر کرتے، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں غسل کرتے اور کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ نے ایسا ہی کیا. حضرت ابن عمر عرض حرم پہنچ کر تلبیہ پڑھنا چھوڑ دیتے اور طواف اور سعی میں مشغول ہو جاتے، پھر جب بیت اللہ کے طواف اور صفہ مروہ کی سعی سے فارغ ہو جاتے تو تلبیہ شروع کر دیتے، جیسا کہ ابن خزیمہ کی روایت میں موجود ہے. تو گویا کہ پھر آپ کو مجھے بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. اگلا باب ہے تلبیہ تو اذن خدرا فی الوادی، محرم جب وادی میں اترے تو لبیک کہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما موسیٰ کا انی انظر الیہ اذن خدرا فی الوادی یلبی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میں اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ لبیک کہتے ہوئے نشیب میں اتر رہے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ نشیب و فراز نیچے جانا یا پھر اوپر جانا، تو اس وقت انبیاء کرام تلبیہ پڑھا کرتے تھے، یعنی حج میں تو ہے ہی ہے لیکن آگے پیچھے بھی وہ پڑھتے تھے.
من حل فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احلالہ، جس شخص نے زمانہ نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل احرام باندھا۔ نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال باسن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی قومی بالیمنی فجیت وہو بالبتحائی فقال بما احللت فقلت احللت کاحلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هل معک من حجی قلت لا فامرنی فطفت بالبیت وبالصفا والمروة ثم امرنی فاحللت فاتیت امراتا من قومی فمشتتني او غسلت راسي فقدم عمر رضي الله عنه فقال ان ناخذ بكتاب الله فانه يامرنا بالتمام قال الله واتم الحجة والعمرة لله وان ناخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يحل حتى نحر الحج۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کی طرف یمن بھیجا، تو میں وہاں سے ایسے وقت واپس آیا جب آپ بتخا میں تھے، آپ نے مجھ سے پوچھا تم نے کون سا احرام باندھا ہے، میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل احرام باندھا ہے، آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس قربانی ہے، میں نے عرض کیا نہیں، پھر میں نے آپ کے حکم کے مطابق بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی، پھر آپ نے احرام کھول دینے کا حکم دیا تو میں نے احرام کھول دیا، پھر میں اپنے گھر والوں میں سے ایک عورت کے پاس آیا، اس نے میرے بالوں میں کنگھی کی یا سر دھویا، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو فرمانے لگے اگر ہم کتاب اللہ پر عمل کرتے تو ہمیں حج اور عمرہ پورا کرنے کا حکم دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، اور اگر ہم رسول اللہ کی سنت پر عمل کریں تو آپ نے قربانی سے پہلے احرام نہیں کھولا۔ یعنی کیا سمجھ آیا اس بات کو دیکھ کر کہ حضرت عمر کی رائے تھی کہ حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں نہیں بدلنا چاہیے، یعنی نیت حج کی تھی لیکن عمرہ کر کے کھول دیا، لیکن رسول اللہ کے فرمان کے مقابلے میں حضرت عمر کی رائے سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے احرام نہ کھولا تھا کہ آپ کے ساتھ قربانی کا جانور تھا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کسی کی رائے کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے آپ کے لیے کس کا عمل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے خاص تھیں لیکن آپ نے امت کو کہا آپ ایسے نہیں کرو ویسے کرو، پھر ہم آپ کا کال دیکھیں گے، لیکن کال موجود نہ ہو تو پھر آپ کا فعل بھی کافی ہے۔ قال اللہ تعالی الحج اشہر معلومات، اللہ تعالیٰ کا ارشاد حج کے چند معین مہینے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا حدیثہ فی الحج قد تقدم قالت فی ہذہ روایتی خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اشہر الحج ولیال الحج وحرم الحج فنزلنا بصرفہ قالت فخرج الی اصحابہ فقال من لم یکن منکم معہ حج فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الحج فلا قالت فلا آخذ بها والتارق لها من أصحابه قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الحج فلم يقدروا على العمرة وذكر باقي الحديث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حج سے متعلق حدیث جو پہلے گزری ہے 780 میں، اس روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کے مہینوں، حج کی راتوں اور حج کے احرام میں نکلے، پھر ہم نے مقام صرف میں پڑاؤ کیا، ایک جگہ کا نام ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ اپنے صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم میں سے جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو وہ اس احرام سے عمرہ کرنا چاہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ایسا کرے، مگر جس کے ساتھ قربانی ہو ایسا نہ کرے۔ آپ کہتے ہیں نا قربانی ساتھ ہو تو اس کو ذبح کیے بغیر احرام نہیں کھولا جا سکتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے اصحاب میں سے بعض نے اس حکم سے فائدہ اٹھایا اور بعض نے نہ اٹھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ صحابہ کرام صاحب حیثیت تھے، جن کے پاس قربانی کا جانور تھا وہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے۔ راوی نے اس کے بعد پوری حدیث ذکر کی ہے۔ حج کے مہینے کون سے ہوتے ہیں؟ قرآن میں پڑھ چکے نا، شوال، ذیقعد، اور شوال سے آپ احرام باندھ کر جا سکتے ہیں نیت کر کے حج کی، اور ذی الحج کا مہینہ 10 دن تو ہے ہی ہے، اس سے پہلے پہلے حج کا احرام باندھ لیں گے، اس سے بہت پہلے باندھ لیں گے تو وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے التمتو والاقران والافراد بالحج ففسخ الحج لمن لم یکم معه حج. حج تمتو، قران اور مفرد. آپ کو نا یہ حج کی 3 قسمیں. حج تمتو کیا ہوتا ہے؟ جو عام کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں پھر احرام کھول دیتے ہیں پھر احرام باندھتے ہیں دوبارہ 7-8 ذی الحج کو. اور قران کیا ہے؟ ایک ہی احرام میں قربانی کا جانور ساتھ لے کر جاتے ہیں، عمرہ کر کے ویٹ کیا جاتا ہے، پھر حج کر کے پھر احرام ایک ہی بار کھولا جاتا ہے. اور مفرد کیا ہے؟ اس میں عمرہ نہیں ہوتا، صرف حج کے لیے، جیسے لوکل لوگ وہاں حج کے دنوں میں آ کر حج کرنا چاہیں. ٹھیک ہے. تو حج تمتو، قران اور مفرد. اور جس کے پاس قربانی نہ ہو اس کے لیے حج کو فسخ کر کے عمرہ بنا دینے کا بیان. ونہا رضی اللہ عنہ فی روایت قالت خرجنا من نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا نرا الا انہ الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبیت فمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یکن ساق الحج ان یحل فحل من لم یکن ساق الحج ونساؤہ لم یسقنا فاحللنا قال سبیتو ما ارانی الا حابستهم قال اقرا حلقی اوا ما تفتی یوم النحری قالت قلت بلا قال لا باس انفری. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے یہ روایت ہے. کیا؟ کہ فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ سے نکلے تو صرف حج کرنے کا ارادہ تھا، لیکن جب ہم نے مکہ پہنچ کر کعبہ طواف کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا جو شخص قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہ آیا ہو وہ احرام کھول دے. چنانچہ جو لوگ قربانی ساتھ نہ لائے تھے وہ احرام سے باہر ہو گئے. چونکہ آپ کی ازواج مطہرات بھی قربانی کا جانور ساتھ نہ لائیں تھیں تو انہوں نے بھی احرام کھول دیا. حضرت صفیہ نے کہا میرا خیال ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو رک جانا پڑے گا. آپ نے فرمایا اقری حلقی، یعنی یہ وہاں ایک انداز تھا بات کرنے کا، کیا تو نے قربانی کے دن طواف نہیں کیا تھا؟ صفیہ کہتی ہے میں نے کہا ہاں کیا تھا. آپ نے فرمایا پھر کچھ حرج نہیں، روانہ ہو جاؤ. تو کیا پتہ چلا کہ ان صحابہ کو جو قربانی ساتھ نہیں لائے تھے عمرہ کر کے احرام کھول دینے کا حکم دیا، تو اس سے حج تمتو اور حج کو فسخ کر کے عمرہ کر دینے کا جواز ثابت ہو گیا. حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی اونچی بیچی بات ہو. بعض دفعہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں وہاں جا کر، بعض دفعہ ایسے بھی حالات آتے ہیں جیسے ایک پتہ چلا تھا کہ ایک ہسبینڈ وائف گئے تو وہاں جا کر شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، تب عورت عدت میں آ گئی نا تو اس کو واپس آنا پڑا، وہاں نہیں رہ سکتی تھی، تب اس کی حج کی نیت تھی تو لیکن وہ حج کیے بغیر واپس آ گئی. تو یہ ساری باتیں سنتے وقت ایکسیپشنل حالات کو ذہن میں رکھے، اللہ نہ کرے ہنگامی حالات آ جائیں تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. وانها في رواية أخرى قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النحر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما ہی سے ایک اور روایت ہے. دیکھیں ساری روایتیں آپ کی ازواج سے ہیں نا، کیونکہ وہ قریب تھی، ساتھ تھی سفر میں، تو وہ پھر آپ کی باتیں دوسروں کو بتا رہی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ ایک دوسری روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جب روانہ ہوئے تو ہم میں سے بعض نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا اور بعض لوگوں نے حج اور عمرے دونوں کا، اور بعض نے صرف حج کا، البتہ رسول اللہ نے حج کا احرام باندھا تھا. تو جس نے صرف حج کا یا حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھا تھا اس نے 10 تاریخ سے پہلے احرام نہیں کھولا. تو گویا کہ حج کی 3 اقسام، افراد، تمتو اور قران کا ثبوت پھر ہمیں ان روایت سے مل گیا. عن عثمان رضی اللہ عنہ انہ نہا عن المتاتی وان یجمع بینہما فلما را علی احل بہما لبیک بعمرتی وحجتی قال ما کنت لعدا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت میں حج تمتو قران یعنی حج اور عمرہ اکٹھا کرنے سے منع کیا. حضرت علی نے جب یہ دیکھا تو حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا اور کہا کہ لبیک بعمرتی والحج، پھر فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی کے کہنے سے نہیں چھوڑوں گا. حضرت عثمان نے پھر کیوں منع کیا؟ یہ کوسچن ہے. تمتع اور قران سے منع کرنا تو ان کا اپنا اجتہاد تھا، اس لیے حضرت علی نے اس پر عمل نہیں کیا بلکہ کہا کہ اللہ کے رسول کے فرمان کو کسی کے قول پہ نہیں چھوڑا جائے گا. اور بعض روایت میں بلکہ نسائی میں آتا ہے کہ حضرت عثمان نے پھر اس سے رجوع کر لیا تھا. کتنا آسان تھا نا ان لوگوں کے لیے کسی بات کو کہنا اور پھر چھوڑنا اور پھر مان لینا. آج تو بعض دفعہ صحیح حدیث دیکھ کر بھی لوگ پلٹتے نہیں ہیں, کہتے نہیں ہمارے امام نے کہہ دیا, ہمارے مفتی نے کہہ دیا. تو اب دیکھیں صحابہ سے بھی اجتہاد میں کمی بیشی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو منع نہیں کیا, بلکہ اجتہاد کی کوشش کرنے پر بھی ایک بندہ اجر پا رہا ہے. اصل بات یہ کہ صحیح بات سن کر پھر پیچھے ہو جانا, یہ بات انسان کے لیے بہت خطرے کی ہے, اسی سے اللہ تعالیٰ روکتے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض ويجلون المحرم سفرا ويقولون اذا برا دبر وافا اثر وانسلح سفر حلت العمرة لمن اعتمر قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه سبيحة رابية مهليين بالحج فامرهم ان يجلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم قالوا يا رسول الله اي الحل قال حل كله. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا لوگ سمجھتے تھے کہ حج کے زمانے میں عمرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اب یہ ایک مت تھا, اس دور کا ایک خیال تھا, تو انہوں نے ایسی سمجھنا شروع کر دیا اور وہ اپنی طرف سے ماہ محرم کو سفر کر لیتے اور کہتے کہ جب اونٹ کی پیٹھ کا زخم اچھا ہو کر اس کا نشان مٹ جائے اور سفر گزر جائے اس وقت عمرہ حلال ہے. یعنی اونٹ پہ سفر کرتے تھے نا, تو سفر کی وجہ سے اونٹ کے جسم پہ ہو سکتا ہے کہ نشان پڑ جائے, تو کہا اس کو ذرا ریسٹ کرنے دو, جب ٹھیک ہو جائے گا تو پھر عمرہ کریں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ذوالحج کی چوتھی تاریخ کی صبح کو حج کا احرام باندھے ہوئے مکہ پہنچے اور آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ اس احرام کو ختم کر کے اس کی بجائے عمرے کا احرام باندھے, تو یہ بات ان لوگوں کو گراں گزری, یعنی ان کو مشکل لگی یا بوجھ لگا ان کو, اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر کے ہمارے لیے کیا چیز حلال ہوگی؟ آپ نے فرمایا سب چیزیں حلال ہوں گی. کئی حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کی نیت سے احرام باندھے ہوئے تھے, لیکن مکہ پہنچ کر آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر میں قربانی ساتھ نہ لایا ہوتا تو اس احرام کو عمرے سے بدل لیتا اور حج تمتو کرتا. اس سے معلوم ہوتا ہے حج تمتو, یہ جو بار بار آ رہا ہے نا کہ حج کو عمرے میں بدل لے, تو اس سے مراد کیا ہے کہ وہ احرام کھول کے اس عمرے کو ختم کر کے دوبارہ باندھیں گے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ آگے حج نہیں کریں گے, شاید آپ میں سے کوئی غلطی نہ کہے, مطلب یہ ہے کہ پھر میں احرام کھول لیتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, آسان کام لے رہے ہیں کہ مشکل لے رہے ہیں اپنے اوپر؟ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جتنی مشکل ہوگی اتنا اجر ہوگا, حالانکہ آپ دیکھیں اجر کران مشکل ہے. اتنے دن احرام میں رہنا, اس کی پابندیوں کو برداشت کرنا, قربانی ساتھ لے کے آنا, اس کو کھلانا پلانا, چلے خود نہ کھایا تو اور بات ہے, تو جو بکری ساتھ ہے یا قربانی ساتھ ہے اس کا بھی ٹیک کیئر کرنا ہے, مشکل ہے نا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جہاں آسانی ہو اس کو قبول کر لینا چاہیے, یہ بات ہے. ہمارا دین یا ہمارا رب ہمیں مشکلوں میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتا, اصل بات یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں. عن حفصة رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت یا رسول اللہ ما شان الناس حل بعمرۃ ولم تحلل انت من عمرتک قال انی لبدت راسی وقلدت حدیی فلا احل انہرا. ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول لوگوں کو کیا ہوا کہ انہوں نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا, یعنی ان کو حیرت ہوئی کیونکہ نئی چیز لگی نا, اور آپ نے عمرہ کر کے احرام نہیں کھولا. آپ نے فرمایا میں نے اپنے بال جمع لیے تھے اور قربانی کے گلے میں قلادہ پہنا دیا تھا, اس لیے جب تک قربانی نہ کروں احرام نہیں کھول سکتا. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کی نیت سے احرام باندھے ہوئے تھے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ سالہ رجل عن التمتع وقال نہانی ناس عنہ فامرہ بہ قال الرجل فرعیت فی المنام کان رجلا یقول لی حج مبرور وعمرۃ متقبلۃ فاخبرت ابن عباس فقال سنۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, ان سے ایک شخص نے حج تمتع کے متعلق دریافت کیا اور کہا کہ لوگوں نے مجھے اس سے منع کر دیا, انہوں نے تمتع کرنے کا حکم دیا. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا جیسے کوئی شخص مجھ سے کہہ رہا ہو تیرا حج مبرور اور تیرا عمرہ مقبول ہوا. اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خواب کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما انہ حج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم ساق البدن معہ وقد اہلوا بالحج مفردا فقال لهم احلوا من احرامکم بطواف البیت وبین الصفا والمروہ وقصروا ثم اقیموا حلالا حتى اذا كان یوم ترویتی فاحلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعه فقالوا كيف نجلها متعه وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما امرتكم فلولا اني سقت الحج لفعلت مثل الذي امرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الحج محله ففعلوا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا جبکہ آپ اس وقت قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے اور تمام صحابہ کرام نے حج مفرد کا احرام باندھا تھا. آپ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ کعبے کا طواف اور صفہ مروہ کی سعی کر کے احرام کھول دو اور بال کتروا دو، پھر اسی طرح احرام کے بغیر ٹھہرے رہو. جب 8ویں تاریخ ہو تو مکہ سے حج کا احرام باندھ لو اور جس احرام میں تم آئے تھے اس کو تمتع کر دو. صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم اسے کس طرح تمتع کرتے ہیں کیونکہ ہم نے تو احرام باندھتے وقت صرف حج کا نام لیا تھا. آپ نے فرمایا، جو کچھ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اسے بجا لاؤ، اگر میں قربانی کا جانور نہ لایا ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا جیسا تمہیں حکم دیتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، جب تک قربانی اپنے ٹھکانے کو نہ پہنچ جائے کوئی چیز مجھ پر حلال نہیں ہو سکتی، یعنی جو احرام میں حرام تھی. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا ہی کیا. بعض لوگ کہتے ہیں حج تمتع میں ثواب کم ملتا ہے، حالانکہ حضرت جابر کی روایت سے تردید ہوتی ہے، کیونکہ حج تمتع تمام حج کی قسموں میں سے افضل ہے اور اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے. دیکھیے سیدھی سی بات ہے، جب یہاں سے لوگ جاتے ہیں نا تو عمرے کی نیت کر کے مکہ میں داخل ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، احرام باندھ لیتے ہیں یا رستے میں ہی وہ مقام آ جاتا ہے جہاں سے احرام کے ساتھ گزرنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ مکہ میں جاتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جتنے بھی دن بیچ میں ان کو ملتے ہیں، بعض لوگ بیچ میں مدینہ بھی چلے جاتے ہیں واپس آتے ہیں، پھر دوبارہ 7-8 ذی الحج جب شروع ہوتی ہیں جب لوگ مینا جاتے ہیں تو اس وقت دوبارہ احرام باندھیں، اس کو کہتے ہیں حج تمتع. اسی کی فضیلت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی یہی کرتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، وہ کون تھا، مدینہ سے ہی اپنا جانور ساتھ لے کر آئے تھے. جیسے اگر ہم ناروے سے جا رہے ہیں تو ہم یہاں سے بکرا بھی ساتھ لے کر جائیں گے، ایک فرق. اور دوسرا کہتا ہے کہ جو احرام باندھا تھا نا آپ نے، جو نیت کی تھی وہاں مکہ جا کے عمرہ کریں گے لیکن احرام نہیں کھولیں گے، بیچ کے جتنے ہفتہ 2 ہفتے جو احرام ہی کی حالت میں رہیں گے، پھر دوبارہ سارا وہ حج کے دنوں کا پروسیس 7-8 کا کر کے 9-10-12 کو تو پھر احرام کریں، اس کو قران کہتے ہیں. نبی نے یہ کیا تھا لیکن آپ نے دوسروں کو کہا کہ تمتع کر لو، اس کا فائدہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یہ دو ہیں. اور افراد کے کہ لوگ مکہ میں ہی رہتے ہیں وہ عمرہ نہیں کرتے، 7-8 تاریخ کو مکہ میں آ کے شامل ہو جاتے ہیں اور احرام باندھ کے حج پہ چلے جاتے ہیں، تو وہ حج افراد، افراد میں فرد اکیلا، یعنی اس میں حج ہوتا ہے لیکن عمرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. سب سے افضل حج تمتع ہے. جی جی بالکل، شوہر بیوی بھی حلال ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ، اور بال کاٹ کے، یعنی جو ویسے عام زندگی کے حرام ہیں وہ تو حرام ہی ہیں لیکن جو حلال ہیں وہ حلال ہو جاتے ہیں. نہیں نہیں، احرام بدل سکتے ہیں، شاور لے سکتے ہیں، ایسے تو نہیں رہ سکتا کوئی 2-3 مہینے، جیسے مدینہ سے نکلے اور مکہ آ کے حج کرنے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن مکہ میں رہے تھے، تو اس لیے پھر بیچ میں چینج کرنے کی اجازت ہوتی ہے، ابھی بھی ہو سکتی ہے لیکن ویسے تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. چلیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ good, mashallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Good, alhamdulillah. Mashallah, that was nice. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Jis tarah se aap log coordination kar rahe hain aur cheezon ko leke aage badh rahe hain. Alhamdulillah. I'm pretty sure it's a good experience too, isn't it? Pehle se baat karte hain, phir inshallah. Mashallah. We're in guardian dreams, alhamdulillah, that's good, alhamdulillah. Because jab hum ye sab cheeze padhte hain na, to hume aise hi lagta hai. Aur un jagahon par bhi saath saath ja rahe hote hain, bilkul wahi viewing, ekdam sara sari cheeze samne aa jati hain, right? Okay, alhamdulillah, good, alhamdulillah, theek hai. Achha, achha, let's see, hum dekhte hain apni aaj ki ahadees ko. आज हमने 781 से स्टार्ट किया था, राइट? 781 से स्टार्ट किया था कि किस तरह से एहराम बांधना शुरू करना है हमने, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह आज की सारी जो अहदीस थी वो मोस्टली कि कौन सा हज करना चाहिए और किस तरह स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है? अगर तो 789 से 97 तक देखें तो उसमें हमें सारी अहदीस में हज तमत्तु और किरान के हवाले से हमें अहदीस पता चली, राइट? सारी अहदीस इसी हवाले से थी कि अगर आप जिस जगह से चढ़े हैं, अगर वहां से कुर्बानी लेके चले, ठीक है, तब तो आप किरान करेंगे. अब देखिए आज के दौर में हम लोगों से ये चीज पॉसिबल नहीं, राइट? उस वक्त देखिए, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को ये हुक्म देके हम लोगों के लिए कितनी आसानी कर दी, है ना? आज के दौर में अगर वैसा होता तो पता चलता जहाजों सबके सबके जानवर भी इतने सारे भरे हुए. सुभान अल्लाह, सो अमेजिंग. जो हम कहते हैं ना कि दीन जो है ये सिर्फ 1400 साल पहले के लिए नहीं आया था, ये रहती दुनिया तक के लोगों के लिए. तो अब यह हमें कितनी प्यारी हमें रिवायत मिली ना कि इस वजह से आज हम लोगों को कितनी आसानी हो गई. और फिर उसको अफजल भी कह दिया गया कि हज तमत्तु करो, ये अफजल है, इसका सवाब ज्यादा है, ताकि लोग इसकी तरफ ज्यादा रगबत करें, ज्यादा रागिब हों, बजाय इसके कि मुश्किल में पड़े. तमत्तु क्या होता है? फायदा उठाना, राइट? एंड इट्स इजी. आप उमरा करते हैं और अपना एहराम खोल देते, फिर अब हज के जितने दिन है आप हलाल हैं, आपके ऊपर फिर वो पाबंदियां नहीं है जो एहराम की हालत में होती है. सो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ये जी बिल्कुल आसान है. और फिर जब आपके 8 तारीख आई, आपने फिर हज का एहराम बांध लिया, तो वो 5 दिन फिर दोबारा से आप एहराम की हालत में आ जाते, जाने आसान हो जाते. बनिस्बत उसके कि अगर आप 2 हफ्ते के लिए भी जाते हैं तो शुरू से लेके 15 दिन तक एहराम में आप रहे, कितनी मुश्किल हो जाती है ना. एंड आई रिमेम्बर एक दफा ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान से कुछ लोग चढ़े और क्या हुआ, उन्होंने घर से ही एहराम भी बांध लिया, अपनी नियतें भी कर ली, अपने तलबिया पुकार लिया, यानी अब तो अपने नियत करनी होती है अपने एहराम की, जो भी आपने जिस तरह से हमने देखा कि 2 चादरें सब सहाबा किराम ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहनी थी, इजार पहना, ऊपर की चादर पहनी और फिर रवाना हुए थे, किस तरह से बाल सेट करके, ठीक है. तो अब क्या होता है, जो लोग घर से ही अब नियत कर ले, आप पाबंदी में आ गए ना, बिल्कुल आप पाबंदी में आ गए. अब क्या हुआ, जब एयरपोर्ट गए तो कुछ उनकी जो भी प्रॉब्लम थी, लाइक एंड इट्स नॉट एवरी टाइम, रेगुलर ऐसा नहीं होता, लेकिन ये कि आसानी की बात पे मुझे याद आया कि उन्होंने तो अपने ऊपर पाबंदी लगा ली, फिर क्या हुआ, 2 दिन उनकी फ्लाइट डिले हो गई. अब वो वापस नहीं आ सकते थे ना एहराम से, तो अब वो बेचारे घर में भी 2 दिन तक एहराम में रहे. और फिर जब उनकी फ्लाइट चली तो फिर उन्होंने एहराम फिर वो गए और उमरा किया और फिर अपनी हुरमत एहराम से बाहर आए. सो सुभान अल्लाह, दैट्स व्हाट इट सेज के जो दीन इस्लाम है, अद्दीन यूसर, आसानी का दीन है. तो
تو ہم نے اس کے اپنے کو لینا, اللہ تعالیٰ ہم سے مشکلیں نہیں چاہتا, وہ ہمیں مشکلوں میں ڈالنا نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے تم آسانی میں لو, میں اجر دینے کے, میں اجر دے رہا ہوں نا, آسانی لے کے اجر زیادہ مل رہا ہے, تو کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو آج کی احادیث سے ہمیں پتا چلی. ٹھیک ہے, پھر یہ کہ جیسے بالوں کو جما کر باندھنا, ٹھیک ہے, تاکہ بال زیادہ ٹوٹے نہیں. اب اس میں بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ بال اگر ٹوٹ جائیں تو اس پہ دم دینا, ایسا نہیں ہے آج سچ, کیونکہ آپ جب کنگھی بھی کر, آبویسلی آپ چار پانچ دن اگر احرام کی حالت میں, تو کیسے آپ اس کو گندے مندے رہیں گے. آپ وضو بھی کریں گے, آپ غسل بھی لیں گے, آپ بالوں کو بھی کنگھی کریں گے, تو زیادہ سے زیادہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ یہ سب اپلائی کر لو. اور بس کس چیز سے منع کیا, خوشبو نہیں لگاؤ. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا صرف اور صرف ایک چیز سے منع کیا گیا کہ خوشبو نہیں لگانی ہے. ٹھیک ہے, اور مردوں کے لیے کہا گیا کہ دو چادریں پہن لو بس, اور کہیں پہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے منع کیا گیا. جو احرام ہے وہ احرام ہے, عورت کا تو احرام ویسے بھی جو پہنا ہوتا ہے وہی احرام ہوتا ہے, صرف نیت کرنی ہوتی ہے کہ اب جو ہے احرام کی حالت میں آ گیا. سو الحمدللہ. ٹھیک ہے, پھر تلبیہ کے الفاظ ہم نے دیکھے, کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. اور جن لوگوں نے تلبیہ پکارا ہوگا تو جب کبھی آپ یہ پڑھتے ہوں گے تو وہی احساس آ جاتا ہوگا کہ کیسے آپ پکار رہے تھے لبیک اللہم لبیک, کیسا اندر سرور اترتا ہے نا ان الفاظ کو کہنے سے, سبحان اللہ. دیکھ امیزنگ, اپنے اندر وہی سارا جو ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے اندر تک روح کو سرشار کر دیتا ہے, ایک جیسے سے خوشی اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے, روحانی خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ کہ یا رب تو نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا. الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے, تو پھر ہم اگر نہ ہو گیا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوار ہوئے تو پہلے اللہ کی حمد اور ثنا بیان کی, تکبیر کہی, اور پھر تلبیہ کے الفاظ کہے. ٹھیک ہے, یعنی اپنے اندر اتنے اللہ کے شکر کے جذبات ہونے چاہیے کہ یا رب تو اپنے گھر کے طواف کے لیے ہمیں بلا رہا ہے, اپنے گھر کی زیارت کے لیے ہمیں بلا رہا ہے, اس جگہ پر بلا رہا ہے کہ جہاں ہر ایک کو نہیں بلاتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بار بار اس گھر کے زیارت کی, اس گھر کے طواف کی توفیق عطا فرمائے, حج اور عمروں کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں بار بار وہاں جانا نصیب ہو. آمین اللہم آمین. ٹھیک ہے, اور تو کوئی خاص چیز اس میں بتائیے. اچھا, ایک اور چیز جو نوٹ ڈاؤن کی تھی میں نے 786 میں, اچھا اس میں کیا تھا کہ جو دور جاہلیت میں ایک رسم چلی آ رہی تھی, رائٹ, کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے پر پابندی تھی. تو جب یہ حج تمتع کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا نا, تو اس سے کیا فائدہ ہوا کہ وہ رسم بھی ٹوٹی. ریممبر, ہم بہت ساری چیزیں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ پچھلی رسمیں ٹوٹ رہی ہیں, رائٹ. تو حج تمتع میں جب آپ نے کہا کہ اپنا عمرہ کر کے احرام کھول لو, تو اس سے وہ والی, جی بالکل, وہ رسم بھی ٹوٹ گئی کہ جو چلی آ رہی تھی کہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کرنا. Once you do niya for women, you can't change clothes or take bath up till umrah completion, have to be in same abaya. No, that's what it says. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ اتنے دن کے لیے جا رہے ہیں تو کیا وہی ویسے ہی رہیں گے, اور اسپیشلی گرمیوں کے دن میں اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ سوچئے کس قدر پسینہ اور اسمیل آ جاتی ہے. تو اٹس ناٹ لائک کہ آپ ایک ہی ابائے میں رہیں گے اور سیم کپڑوں میں نہیں رہیں گے, نہیں. آئی ریممبر کہ ہم جب جاتے ہیں نا تو فوری عمرہ کرنے کے بجائے جا کے آپ باتھ لیجئے, اپنے آپ کو شاور دے کے فریش کیجئے اور پھر آپ جائیے اور عمرہ کیجئے. ٹھیک ہے, الحمدللہ, جی بالکل بدل سکتے ہیں, الحمدللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اچھا, ایک اور چیز جو ہم تجلیات نبوت, جی جی بالکل, स्केयरफुट है ना, ये कि अगर बाल, जैसे हमने कहा कि कंघी करते हुए अगर बाल टूट जाते हैं तो ऐसा कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन केयरफुल रहना चाहिए कि ऐसा ना हो, बिना वजह ना होनी चाहिए चीजें ऐसी, ठीक है। अच्छा, इसीलिए फिर वो तेल लगा के बाल बांध देते हैं ना, स्पेशली जिनके बाल लंबे हैं, तो हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि बाल जो है तेल, यहाँ से जाने से पहले बाथ वगैरह लेके बाल खुश करके तेल लगा के उसको अच्छे से चोटी टाइट सी बना लें, ताकि बार बार खोलने ना पड़े बाल। जी, जानबूझ कर नहीं तोड़ना, जैसे वो नाखूनों से खेलते रहते हैं उनको तोड़ना, राइट, या बाल पकड़ पकड़ के मोड़ के उनको तोड़ना, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो मना है, ठीक। अच्छा, जो हम रिकैप्स देख रहे हैं तजल्लियात नबुवत के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर ऑल डूइंग ग्रेट माशाल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला आपके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। इसमें एक छोटी सी बात ऐड कर लीजिए कि जब हम रिकैप करते हैं ना, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरा जो हमने पढ़ा है उसको दोबारा रिपीट करें, ठीक है। आप वो पॉइंट्स नोट कीजिए कि जिसको स्पेशली उस्तादा कहती है ना, इससे हमारे अमल की क्या बात निकली, राइट। आपने कोई पॉइंट लिया या आपने कोई वाकया देखा, ठीक है, तो उसको आप कैसे रिकैप करेंगे कि ये जो वाकया हमने देखा इसमें से हमारे अमल के कितने पॉइंट निकलते हैं, हम अमली तौर पर हम अपनी आम जिंदगी में इससे कितना फायदा उठा सकते हैं, क्या क्या कुछ कर सकते हैं, इन चीजों को हाईलाइट करना है आपने, ठीक है, क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं। हाँ, आपने किसी भी उनमें से जो डिफरेंट वाकयात पढ़े उसमें से वो चीज को हाईलाइट कीजिए कि इसमें से हमने अपने अमल में क्या क्या चीजें लेके आनी है, ठीक है, इंशाल्लाह। सो नॉट टू रिपीट द होल थिंग, बट जस्ट टू हाईलाइट द थिंग्स के जो अमल की बातें हमने, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। चलिए इंशाल्लाह यहाँ पे ही हम रोकते हैं आज की क्लास को। सो फॉर रिकैप वी कैन गिव पॉइंट्स फॉर अमल। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही करना है हमने, हमने उसमें से हाईलाइट ही वो पॉइंट्स करने हैं, उनको ही निकाल के सामने लेके आना है कि हमने इसमें से क्या सीखा, हमने सीखा क्या वो चीज बतानी है, ठीक है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है इंशाल्लाह, फिर बशर्ते जिंदगी नेक्स्ट क्लास में आप सबसे फिर दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह सुब्हान तआला सबको खैर और आफियत के साथ रखे, और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी का मामला फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।